ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال النبي صلى الله عليه وسلم وان لولدك عليك حقا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد عطا فرمائے اولاد کا ملنا یہ ہے کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد اس کی نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے ایک آدمی کے ہاں جب اولاد ہوتی ہے تو پال پوس کر ان کو بڑا کرتا ہے اولاد پر خرچ کرنا اولاد کی تربیت کرنا تکلیفوں سے ان کو بچانا ان کو ادب سکھانا ان کو دین سکھانا ان کو زندگی کے اصول سکھانا یہ خود ایک انسان کے لیے ثواب کی چیز ہوتا ہے پھر اس کے بعد جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جاتا ہے مرنے کے بعد ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے احسانات کو یاد کر کے اللہ کے ہاں ان کی مغفرت اور ان کی نجات کے لیے خود ان کے لیے دعا کرتی ہے اور نیک اولاد جو عمل کرتی ہے اگر اس کی دینداری میں والدین کا دخل ہو تو یقیناً مرنے کے بعد بھی اس کے اعمال میں والدین کا حصہ ہوتا ہے اس اعتبار سے اسلام میں اولاد کی بہت اہمیت ہے اور اسلام نے تجرد کو پسند نہیں کیا ہے ایک آدمی اکیلا رہے نکاح نہ کرے اور بس اسی طرح سے زندگی گزار کے دنیا سے چلا جائے یہ چیز اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اگر سارے ہی لوگ ایسا سوچیں تو دنیا میں انسانیت انسانوں کی نسل ختم ہو جائے گی اسلام میں نکاح اور اولاد والی زندگی کو پسند کیا گیا ہے اور نہ صرف یہ کہ پسند کیا گیا ہے بلکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا اور غالباً بخاری میں بھی ہے کہ ایک انسان کا اپنی بیوی سے صحبت کرنا بھی صدقہ ہے اس پر بھی اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے تو اس اعتبار سے نکاح اور اولاد کی اسلام میں اہمیت صرف اس اعتبار سے نہیں ہے کہ انسانیت کا کارواں چلتا رہے بلکہ اس اعتبار سے بھی ہے کہ ایک انسان ذمہ داریاں اٹھا کر اللہ کی ذمہ داری اللہ کا بندہ ہونے کے اعتبار سے ذمہ داری ایک طرف ادا کرے اور اسی طرح سے اپنے ماتحت اور اپنے ساتھ والوں کے حقوق ادا کرے اور دین میں حقوق العباد اور حقوق اللہ ان دونوں کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی زندگی کو قیامت کے دن ترازو میں میزان میں تلنے کے اعتبار سے کامیاب ترین زندگی بنائے اسلام میں ایسا نہیں کہ صرف اللہ اللہ کرتے رہے آدمی مسجد میں جا کے بیٹھ جائے اور اسلام میں یہ بھی نہیں ہے کہ آدمی بس بیوی بچے ماں باپ بھائی بہن ان کی ذمہ داری ادا کرے اور اللہ کو بھول جائے دینداری کا کمال یہ ہے کہ ایک طرف ایک انسان اللہ کا حق ادا کرے اور اسی کے ساتھ دوسری طرف اللہ کے بندے جن بندوں کا اس پر حق ہے ان کے حق ادا کرتا رہے. انہی میں انسان کی اولاد بھی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا وَإِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًا کہ تیرے اوپر تیری اولاد کا بھی حق ہے, تجھ پر تیری اولاد کا حق ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہی سے اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ذمہ داریاں ویسے تو ولادت سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہیں, لیکن اسلامی اعمال جو شریعت میں آئے ہیں بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہی سے اس کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے. اور بہت سارے اعمال قرآن و سنت میں حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ کسی کے ہاں بچہ ہو جائے تو اس نے کیا کیا کرنا چاہیے. ان چیزوں میں سب سے اہم ترین چیز عقیقہ ہے. بچے کے سلسلے میں ایک عمل جو اسلام میں بتلایا گیا ہے کہ کسی کے ہاں بچہ ہو تو اس بچے کے سلسلے میں اس نے کس بات کا سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے, تو وہ عقیقہ ہے. آج کی اس گفتگو میں اسی سے متعلق کچھ ہم باتیں دیکھیں گے کہ اسلام میں عقیقے کے کیا احکام ہیں. بہت سارے لوگ عقیقہ کہنے کے بجائے حقیقہ کہتے ہیں. عقیقہ عین سے ہے, وہ سمجھتے ہیں غالباً حقیقت سے کچھ اس کا تعلق ہوگا, یہ بھی حقیقت ہے زندگی کی. تو بہت سارے لوگ بول نہیں پاتے ہیں, بولتے ہیں حقیقہ ہے ہمارے بچے کا. تو یہ حقیقہ نہیں ہے, یہ عقیقہ ہے. تو اس میں عین اور قاف آ رہا ہے جو بہت مشکل ہوتا ہے پڑھنے میں لوگوں کے لیے. عین بھی مشکل اور قاف بھی مشکل, دونوں ایک جگہ جمع ہو تو کتنا مشکل ہے. اور اس میں دو بار قاف آ رہا ہے, عقیقہ. تو عقیقہ کیا ہے اور اس کے احکام کیا ہیں, بہت سارے لوگ اس سلسلے میں پریشان رہتے ہیں اور بہت ساری غلط باتیں لوگوں میں اس بارے میں معروف ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں آج کے درس میں کہ عقیقہ کے اسلام میں کیا احکام ہیں. سب سے پہلے عقیقہ کی حکمت اور اس کا حکم کیا ہے, کیوں عقیقہ ہے اور عقیقہ واجب ہے, سنت ہے, مکروہ ہے, بس مباح ہے, کیا ہے شریعت میں اس کا کیا مرتبہ ہے. سب سے پہلے عقیقہ کے لغت میں معنی کیا ہے, ڈکشنری میں عقیقہ کہتے کس کو ہیں. ابن منظور کہتے ہیں اپنی ڈکشنری رسال العرب میں وَقِيلَ لِلذَّبِيحَةِ عَقِيقَةٌ لِأَنَّهَا تُذْبَحْ فَيُشَقُّ حُلْقُومُهَا وَمَرِيئُهَا وَوَدَجَاهَا قَطْعًا كَمَا سُمِّيَتْ ذَبِيحَةً بِالذَّبْحِ وَهُوَ الشَّقُّ. کہتے ہیں کہ ذبیحہ کو عقیقہ کہتے ہیں, جس جانور کو بچے کی پیدائش کے بعد اس کی طرف سے ذبح کیا جاتا ہے اس جانور ہی کو عقیقہ کہا جاتا ہے, ذبح جاتا ہے. اسی طرح سے بچے کے عقیقے میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو عقیقہ کہا جاتا ہے. لیکن عقیقہ کا جو ورڈ آیا ہے یہ عقہ سے آیا ہے اور عقہ کے معنی عربی زبان میں شق کے ہوتے ہیں, یعنی پھٹنا, کٹنا, ٹوٹنا, اس معنی میں. تو یہاں پر کیوں کہا جاتا ہے اس کو عقیقہ, اس جانور کو بھی عقیقہ کیوں کہتے ہیں, اس لیے کہ اس کے حلق کو, اس کی دو رگیں جو ہوتی ہیں ان رگوں کو اور اس کی جو یعنی دل کی طرف جانے والی نالی ہوتی ہے اس ساری رگوں کو کیا کیا جاتا ہے, اس کو قطع کیا جاتا ہے, اس کو کاٹا جاتا ہے. تو عربی زبان میں عقہ کا لفظ جو ہے یہ کاٹنے کے لیے آتا ہے, توڑنے کے لیے آتا ہے, پھاڑنے کے لیے آتا ہے, چیرنے کے لیے آتا ہے. اسی لیے والدین سے تعلق توڑنے کو عقوق الوالدین کہا جاتا ہے, قطیعت الرحم جس کو کہتے ہیں, رشتے توڑنا. جیسے صلہ رحمی ہم کہتے ہیں, صلہ کے معنی ہوتا ہے جوڑنا, اسی پر سے اس کا بالعکس اپوزٹ اس کا الٹا قطع رحمی ہے. قطع کا مطلب ہوتا ہے کٹ کرنا. تو یہاں پر عربی زبان کا بھی جو لفظ ہے وہ عقیقہ جو ہے یہ عقہ سے یعنی کٹ کرنا, لیکن کٹ کرنا کیا, جانور کی رگوں کو قطع کرنا, تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں عقیقہ. ایک معنی علماء نے یہ بھی کہے ہیں, الجوہری اپنی کتاب الصحاح میں کہتے ہیں, یہ بھی ڈکشنری عربی زبان کی ہے, کہتے ہیں وشعر کل مولود من الناس والبہائم الذی یولد علیہ عقیقۃ, چاہے انسان کا بچہ ہو یا جانور ہو, جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر کچھ بال ہوتے ہیں, تو ان بالوں کو بھی کیا کہا جاتا ہے, عقیقہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جلد کو چیر کے باہر آتے ہیں. باہر کہاں سے آتے ہیں؟ اندر سے باہر آتے ہیں. تو ہم ایک دم روٹ سے دیکھ رہے ہیں عقیقہ آیا کدھر سے. تو عربی زبان میں عقیقہ کا مطلب ہوتا ہے قطع کرنا, پھاڑنا, چیرنا, قطع کرنا. تو بال بھی جو ہوتے ہیں بچے کے سر پر ہوتے ہیں, پیدا ہوتا ہے بچہ اس کے سر پر تھوڑے بال ہوتے ہیں, اس کو بعد میں مونڈ دیا جاتا ہے عقیقہ ہی کے دن, تو ان بالوں کو بھی عقیقہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں. وَمِنْهُ سُمِّيَتِ الشَّاةُ الَّتِي تُذْبَحُ عَنِ الْمَوْلُودِ يَوْمَ أَصْبُوعِهِ عَقِيقَةً, اور اسی سے لفظ جڑا ہوا ہے, اسی لیے اس بکری کو بھی عقیقہ کہا جاتا ہے جو بچے کی طرف سے ساتویں دن ذبح کی جاتی ہے. تو بیسیکلی یہ جو بال بچے کے سر پر ہوتے ہیں اس کی وجہ سے عقیقہ کہتے ہیں, اور اس دن کے ساتھ جڑی ہوئی جو بکری ہوتی ہے جس کو ذبح کیا جاتا ہے اس کو بھی کیا نام دیا جاتا ہے, عقیقہ. جیسے ذبیحہ ہے ویسے عقیقہ ہے. اور حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذبح کرنے والی کی جانے والی بکری کو عقیقہ کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عقیقہ کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا ہے. مثال کے طور پر امام الطبرانی نے الکبیر میں ایک روایت نقل کی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عن الغلام عقیقتان وعن الجاریہ عقیقۃ, لڑکے کی طرف سے دو عقیقے ہیں اور لڑکی کی طرف سے ایک عقیقہ ہے. آپ بولیں گے نیا معلوم پڑا اپنے کو کہ ایک عقیقہ کرنا کہ دو, تو عقیقہ بنیادی طور پر ایک ہی ہے, لیکن یہاں پر جو عقیقتان کا لفظ آیا ہے یعنی دو ذبح کیے جانے والے جانور لڑکے کی طرف سے اور ایک جانور کس کی طرف سے, لڑکی کی طرف سے, یعنی اس ہر جانور کو کیا کہا گیا, عقیقہ. کہ لڑکے کی طرف سے دو عقیقے یعنی دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے ایک, تو اس جانور کو جو ذبح کیا جاتا ہے عقیقے میں اس کو بھی عقیقہ کہا جاتا ہے, اسی پر سے یہ نام بن گیا کہ عقیقہ, لڑکے کا عقیقہ یا لڑکی کا عقیقہ. تو یہ طبرانی کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے. عقیقہ کا عمل اسلام سے پہلے جاہلیت میں بھی تھا. ابو بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, کنا فی الجاہلیت اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاتا ولقخ راسه بدمها. جاہلیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے کے دور میں جب لوگ شرک میں پڑے ہوئے تھے, کہتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو ہم ایک بکری ذبح کرتے اور اس بکری کا خون لے کے بچے کے سر پہ ملتے ہیں. بکری ذبح کرنے کے بعد اس کا خون نکلتا ہے, وہ خون لے کے کیا کرتے تھے, بچے کے سر پہ لگاتے تھے. یہ عمل جاہلیت میں ہوتا تھا, اسلام نے اس کو منع کر دیا جیسا کہ آگے آئے گا. لیکن عقیقہ کا عمل جو جاہلیت میں تھا اسلام نے اس کو باقی رکھا کہ جانور بچے کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے, لیکن اسلام نے اس کی شکل اور اس کی تفصیل بدل دی جو جاہلیت میں چلتی تھی, اس سے ہٹ کے حکم دیا گیا. اس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. تو اسے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ عقیقہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں بھی تھا. عقیقے کی حکمت کیا ہے, کیوں عقیقہ کیوں, مختلف باتیں علماء نے کہی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ عقیقہ بچے کی پیدائش پر خوشی میں ہوتا ہے, جیسے ولیمہ نکاح کی خوشی میں ہوتا ہے. بچہ پیدا ہوا خوشی کے طور پر، شکر کے طور پر اس کو کیا جاتا ہے۔ ایک جواب یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں سے صلہ رحمی کا ذریعہ ہے کہ بچے کی خوشی میں سب جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کی وجہ سے آپس میں رشتہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن حدیث میں اس کی مصلحت جو بتائی گئی ہے وہ اس سے آگے ہے، اور اس کا تعلق رشتہ داروں سے، والدین سے زیادہ بچے سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الغلام مرتہن بعقیقتہ، بچہ اپنے عقیقے کی وجہ سے مرتہن ہوتا ہے۔ مرتہن، رہن آپ جانتے ہیں، گروی رکھنے کو کہتے ہیں۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے گروی رکھا ہوا ہے، جب تک کہ اس کا عقیقہ نہ کیا جائے۔ عقیقہ کرو، اپنا بچہ چھڑاؤ۔ تو بچہ جو ہے، حدیث میں ہے، الغلام مرتہن بعقیقتہ، کہ بچہ عقیقے کی وجہ سے یا عقیقے کے بدلے گروی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ فَأَحْرِقُ عَنْهُ الدَّمْ، تو اپنے بچے کی طرف سے خون بہاؤ، اور وَأَمِيقُ عَنْهُ الْأَذَى، اور اس سے تکلیف گندگی کو دور کرو۔ تو یہاں پر ایک بات بتائی، بچہ مرتہن ہوتا ہے، گروی رکھا ہوا ہے، وہ جب تک کہ عقیقہ اس کا نہیں ہوتا، گروی رکھا ہے، عقیقہ کرو، اپنا بچہ چھڑا لو۔ دوسری بات، فَأَحْرِقُ عَنْهُ الدَّمْ، تو اس سے، اس کی طرف سے خون بہاؤ۔ اسی لیے یہاں پر ابن قیم کہتے ہیں کہ یہ بچے کا بدل ہوتا ہے جانور ہے۔ جو جانور ہے، بچہ گروی ہے، اس کو چھڑانا ہے، جانور ذبح کرو، اپنا بچہ لو، تو کہتے ہیں یہ بچے کی گویا کہ ایک حفاظت ہوتی ہے، اور اس کی جان، یہ بچہ محفوظ پیدا ہوا، اس کی جان محفوظ رہی۔ اس لیے کہ پریگننسی میں آپ جانتے ہیں بہت رسکی سچویشن ہوتی ہے، ماں کے لیے بھی، بچے کے لیے بھی، بچ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی بچ سکتے ہیں، جان کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو صحیح سلامت بچہ پیدا ہو گیا تو اب اس کے اوپر شکر ضروری ہے اللہ کا۔ اب یہ گروی رکھا ہوا ہے، تو بچے کی طرف سے جانور ذبح کرو، خون بہاؤ، اور اس جان کے بدلے میں دوسری جان دو، ذبح کر کے اس کو آزاد کرا لو۔ ابن قیم رحمتہ اللہ علیہ اپنی کتاب میں تحفۃ المودود، یہ کتاب انہوں نے بچے ہی کے بارے میں لکھی ہے، فی احکام المولود، پیدا ہو شدہ بچے کے سلسلے میں کیا احکام ہیں، انہوں نے ساری بات اس میں بحث، بہت ساری لمبی بحثیں اس میں کی ہیں۔ ایک بات انہوں نے یہاں بیان کی ہے، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بچہ گروی رکھا ہوتا ہے عقیقے کے بدلے، تو اس کی طرف سے تم خون بہاؤ، اور وہ امیقو انہ الادا، وہ امیقو انہ الادا، اس کی طرف سے تکلیف کو تم دور کر دو۔ یہ تکلیف دور کرنا کیا ہے؟ یہ جو حدیث ہے، امام البیہقی نے شعب الایمان میں اس کو ذکر کیا، اور یہ صحیح روایت ہے۔ بچے سے تکلیف دور کرو کا کیا مطلب ہے؟ ایک اور روایت جس کو امام الحاکم، ابن حبان اور بیہقی نے سنن میں ذکر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیقے کے سلسلے میں فرمایا، وَأَمَرَ أَن يُمَاطَ عَن رَأْسِهِ الْأَذَى، کہ بچے کے سر سے اذى، اذى عربی زبان میں دو چیزوں کے لیے آتا ہے، ایک گندگی کے لیے اور ایک تکلیف کے لیے۔ پریشانی والی چیز، گندی چیز سے پیشاب پاخانہ جو ہوتا ہے اس کو اذى کہا جاتا ہے، حیض کا خون اس کو اذى کہا جاتا ہے، قل هو اذن، اذى اس کو کہا جاتا ہے۔ یا اسی طرح سے بدن میں اگر کوئی، فی رأسہ اذن، حج کے ضمن میں آیا کہ جس کے سر میں تکلیف ہو، بیماری، زخم ہو، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اذى۔ تو گندگی اور تکلیف دونوں کے لیے عربی زبان میں اذى کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے فرمایا، وَأَمَرَ أَن يُمَاطَ عَنْهُ عَنْ رَأْسِهِ أَذًى، کہ بچے کے سر سے تکلیف، گندگی کو دور کر دو۔ تو معلوم ہوا کہ جو سر مونڈا جاتا ہے ساتویں دن، یہ بھی عقیقے کے ساتھ کیا ہے؟ جڑا ہوا ہے۔ تو ساتویں دن یہ حکم ہوتا ہے کہ بچے کا عقیقہ ہو، جیسا کہ آگے آئے گا، اور اس کے سر سے جو پیدائش کے بال ہوتے ہیں ان کو مونڈ دیا جائے۔ آپ ڈاکٹر سے پوچھیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، یہ جو سکن ہوتی ہے اس کو صاف کرنا ضروری ہوتا ہے، اور سر اچھی طرح سے مونڈ دینے سے وہ سر بھی جو ہے صاف ہو جاتا ہے بالکل۔ تو یہ اس کے لیے ادا ہوتی ہے۔ بعض بچوں کو دیکھا گیا کہ ان کے سر نہیں مونڈا جاتا ہے، تو سر میں بہت ساری گمولیاں اور بہت کچھ پریشانیاں ان کو ہو جاتی ہے۔ تو سر موڑ دینے سے سر کلین ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ سکن کے ساتھ اس طرح سے نکل جاتا ہے سب کچھ. یہ حاکم کی روایت ہے اور دوسرے محدثین نے بھی اس کو روایت کیا ہے، یہ صحیح روایت ہے. تو معلوم ہوا کہ عقیقے کی حکمت یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ بچہ اپنا چھڑاؤ، اپنا بچہ چھڑا لو. عقیقہ کیا ہے؟ سنت ہے، مستحب ہے، واجب ہے، حرام ہے، حلال ہے، کیا ہے؟ دلائل اور علماء کا قول، عام طور سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ عقیقہ سنت ہے، لازم نہیں ہے. اور بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ عقیقہ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. امام ابو حنیفہ اور صاحبین دونوں کا قول یہ کہ مکروہ ہے، عقیقہ نہیں کرنا چاہیے. بہت بہت ہوا تو ٹھیک ہے، کرنا ہے کرو، لیکن نہیں کرنا اچھا ہے. اسی لیے بہت سارے ابتدائی مرحلے میں شروع کے حنفی علماء اس کو نہیں کہتے تھے، لیکن ملا علی قاری اور دوسرے علماء نے بعد میں کہا کہ نہیں، مولانا عبد الحی لکھنوی وغیرہ نے کہا کہ نہیں کرنا چاہیے عقیقہ، اس لیے کہ اس کے دلائل ہیں. تو آپ یہ بہت سارے مسائل اس طرح کے آپ اس میں غور کر سکتے ہیں کہ پچھلے علماء کا قول الگ تھا، بعد والوں کا الگ ہے. امام ابو حنیفہ عقیقے کے قائل نہیں ہے، اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کے شاگرد وہ بھی عقیقے کے قائل نہیں ہیں. انہوں نے کتاب الآثار وغیرہ میں لکھا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے عقیقہ، لیکن دلیل کے اعتبار سے عقیقہ لازم ہے، کمپلسری ہے، چاہے آپ اس کو فرض کہیں چاہے آپ اس کو واجب کہیں، عقیقہ لازم ہے. کیا دلیل ہے؟ دلیل نمبر ایک یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا بچہ الغلام مرتہن بعقیقتہ، ترمذی حاکم کی روایت ہے کہ بچہ اپنے عقیقے کے بدلے مرتہن ہوتا ہے، وہ رہن ہے، اس کو چھڑانا ہے، اس کو چھڑانا ضروری ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر نہیں چھڑائیں گے وہ مرتہن ویسی رہے گا، تو اس کو چھڑانا ضروری ہے. یہ ترمذی اور حاکم کی روایت ہے، لیکن یہ اتنی واضح نہیں ہے. کوئی آدمی کہہ سکتا ٹھیک ہے نہیں چھڑائیں گے ہم، چھوڑ دیں گے، لیکن ہر آدمی سمجھتا ہے کہ مرتہن اس کو بچانا ضروری ہے، اس کو لینا ضروری ہے. اپنا بچہ چھوڑ کے جا سکتا ہے کسی کے پاس، اس کو لینا ضروری ہے. آدمی اس کو ضروری سمجھتا ہے کہ اپنا بچہ اگر کہیں گروی ہو تو چھڑائیں گے کہ نہیں چھڑائیں گے، آپ چھڑائیں گے، ضروری سمجھتا ہے آدمی اس کو. نمبر دو، مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا العقیقۃ حق علی الغلام، عقیقہ غلام پر حق ہے. عربی زبان میں اور قرآن و سنت کے دلائل میں عام طور سے حق جب آتا ہے تو اس کے معنی عام طور سے علماء نے مراد لیے ہیں کہ جہاں حق آئے کا مطلب ہے کہ لازم ہوتا ہے. تو یہاں کہا گیا کہ العقیقۃ حق علی الغلام، کہ بچے پر عقیقہ لازم ہے. اس حدیث سے بعض علماء نے یہ بھی دلیل لی کہ اصلاً عقیقہ بچے پر ہے، کیونکہ وہ کس پر حق ہے؟ غلام پر ہے. تو بعد میں اگر کسی کے والدین نے اس کا عقیقہ نہیں کیا ہو تب بھی عقیقہ اس پر کیا ہوتا ہے؟ باقی رہتا ہے، اس نے خود اپنا عقیقہ کرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ دیکھیے دلائل کیسے ہیں اور ان سے کیسا مطلب لیا جاتا ہے. تو یہاں پر بعض علماء نے کہا کہ عقیقہ کس پر ہے، آگے آئے گا وہ. تو یہاں پر اس حدیث سے بعض علماء نے دلیل لی العقیقۃ حق علی الغلام، عقیقہ لڑکے پر یا بچے پر حق ہے، اس پر اللہ کی طرف سے حق ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور آگے آئیے، عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرهم عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجارية شات. بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا آپ عقیقے میں لیں گے کیا، اتنا کیا ہے عقیقے میں؟ دو تین لوگوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا عقیقے میں اتنا ہے کہ ٹائم معلوم نہیں پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا. اسلام ایک ایسا دین ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹی چھوٹی چیز جس کو کسی دین میں اس کا تصور نہیں ہے، اسلام میں اس کے بارے میں اتنا مواد ہے، اتنی تفصیل ہے، اتنے احکام ہیں اس کے. اتنا پیارا دین اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، لیکن ہم فلاں کی اور فلاں قوموں کی نقالی کر کے ان کے ساتھ وہ بندر تو ہم بھی ویسے بننے کی کوشش کریں، بہت شرم کی بات ہے. ہماری اپنی ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک اپنا دین ہے، ہمارے اپنے احکام ہیں. ایک آدمی دین کو سیکھے اور اس کے مطابق عمل کرے، عقیقہ ہے، اس کے بارے میں اتنا ہے. اور بہت اس کے اندر ختنہ کا تو لیا نہیں میں نے کچھ، اس کے الگ اس کا ایک درس الگ لینا پڑے گا. یہ صرف عقیقہ کے بارے میں ہے. ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، ساتواں دن نہیں ہے، ابھی ساتویں دن کے بارے میں اتنا ہے. اب 7 دن کے بعد جب وہ آگے بڑھے گا, اس کے دودھ کے مسائل, اس کے نسب کے مسائل, اس کے نام کے معاملات, وہ مستقل ہر موضوع کا ایک درس ہے, یاد رکھیے اس کو. صرف نام کے اوپر ایک درس ہو سکتا ہے, اس کی ختنہ کے بارے میں ایک درس ہوگا. تو ایسا ہر ہر موضوع کے اوپر مستقل, یعنی علماء نے کتابیں لکھی ہیں اور اتنا مواد اسلام میں ہے. افسوس یہ ہے کہ اس دور میں آ کے آدمی نیوٹرون, پروٹون, الیکٹرون, فوٹون, مائکرون اور کیا کیا کون سا کون کر رہا ہے, لیکن ہمارا نبی کون, ہم کو اللہ کون, کچھ معلوم نہیں اس کو, باقی سب کون معلوم ہے اس کو. تو آج اس دور میں آ کے جب ایک انسان ایٹم کو توڑ کے اور اندر جا رہا ہے لیکن دین چھوڑ کے جا رہا ہے, صحیح ہے, ایٹم کو توڑ کے اس کے اندر جا رہا ہے, دین چھوڑ کے باہر جا رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا ہوگا, بہت افسوس. اور ذلت, مسلمانوں کی ذلت کے بڑے اسباب میں سے یہ بھی ہے, جتنا آدمی دین سے بھاگے گا اتنا عزت اس سے بھاگے گی. جتنا آدمی دین سے حضرت عمر کا قول یاد رکھیے, یہ ضمن زمین میں آ جاتی کچھ بات ایسی تو اچھا لگتا بولنے کو. حضرت عمر نے کیا کہا تھا, ہم ذلیل تھے, اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کے ذریعے سے ہم کو عزت دی, اگر ہم اسلام کی بجائے کسی اور چیز کے ذریعے سے عزت حاصل کرنا چاہیں گے اللہ پھر سے ہم کو ذلیل کر دے گا. حضرت عمر نے جو جملہ کہا تھا, ہم اس کی مثال ہیں, ہم اس کا, یعنی اس کو واقعی صحیح ہے کہ نہیں اس کی ویریفیکیشن ہم سے کیا جا سکتا ہے. آج مسلمانوں کے حال سے اس قول کو ویریفائی کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے عقیقہ کا حکم دیا ہے, اور جس چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیں وہ لازم ہوتا ہے. اس کو میں بعد میں سمجھاتا ہوں. حدیث کیا ہے, فرماتی ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہم, لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, ان الغلام شاتان مکافئتان, لڑکے کی طرف سے دو برابر کی بکریاں ذبح کیے جائیں گی, لڑکے کی طرف سے دو برابر بکریاں, ایکول, اس پہ میں بعد میں آؤں گا. وان الجاریت شاتن, اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری. تو اس کا آپ نے کیا کیا, حکم دیا. حکم دینے سے وہ چیز لازم ہو جاتی, یہ حدیث ترمذی کی اور صحیح روایت ہے. حکم دینے سے لازم ہوتا ہے کہ کیا دلیل ہے, قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, جو لوگ اس رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پہ فتنہ نہ آ جائے. او یصیبہم عذاب علیم, کہیں ایسا نہ ہو, انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان پر عذاب نہ آ جائے. تو رسول کے حکم کی خلاف ورزی, رسول کے حکم کی مخالفت کرنے پر ڈرایا اللہ نے, تو معلوم ہے رسول کا حکم لازم ہوتا ہے. نمبر دو, حدیث سے دلیل کیا ہے, حکم لازم ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاح, اگر میری امت پر مشقت کا ڈر نہیں ہوتا, اگر یہ ڈر نہیں ہوتا کہ امت پر یہ چیز بہت بھاری ہو جائے گی, عمل کرنا مشکل ہو جائے گا, عمل نہیں کریں گے تو گناہگار ہو جائیں گے, اگر امت پر مشقت کا ڈر نہیں ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کا حکم دیتا. حکم کیوں نہیں دیا, حکم دے گی تو لازم ہوگا, لازم ہوگا تو ہر وقت کرنا پڑے گا, نہیں کر پائیں گے تکلیف ہوگی, تکلیف گناہ ہو جائے گا, تو نہیں دیا حکم تاکہ لازم نہ ہو جائے. معلوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک حکم دیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے, لازم ہو جاتا ہے, یہ اصول ہے. تو یہاں پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں, لڑکی کی طرف سے ایک بکری ہے. یہ ترمذی کی روایت ہے. اور اسی طرح سے ایک روایت میں جو اس سے پہلے گزری, بخاری کی روایت میں آپ نے فرمایا, مع الغلام عقیقہ, ہر بچے کے ساتھ عقیقہ ہے. تو اس کو یہ الفاظ خود بتا رہے ہیں, بچے کے ساتھ عقیقہ ہے. مع الغلام عقیقہ, ہر بچے کے ساتھ عقیقہ ہے. فأحرقوا عنه دما, تو اس کی طرف سے خون بہاؤ, یہ حکم ہے, بچے کی طرف سے کیا کرو, خون بہاؤ. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے بعض لوگوں نے دلیل لی کہ بس خون بہانا کافی ہے, پھر چاہے وہ چھوٹا جانور ہو, بڑا جانور ہو, کچھ بھی ہو, چاہے حصہ ہو, میں اس پہ آگے آؤں گا. لیکن یہ دلیل یاد رکھیں, آگے جا کے ہم اس کا محاسبہ کریں گے کہ واقعی یہ معنی ہے یا نہیں ہے. بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں, عقیقہ واجب نہیں ہے, عقیقہ مستحب ہے. ان کی کیا دلیل ہے؟ کیونکہ ہم وہ بھی دیکھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن العقیقہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارے میں پوچھا گیا. فقال لا يحب الله العقوق, آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالی عقوق کو پسند نہیں کرتا ہے. یہی وہ دلیل ہے جس کی وجہ سے بعض علماء اس طرف گئے کہ عقیقہ مکروہ ہے, لیکن انہوں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی. عقوق اور عقیقہ میں زمین آسمان کا فرق ہے, دونوں ایک روٹ ورڈ سے نکلے ہیں, لیکن عقوق کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داری توڑنا, اور عقیقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد جانور کی رگیں کاٹنا خوشی میں اس کو آزاد کرانے کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ عقیقہ میں پسند نہیں کرتا, کیونکہ یہ جو دلائل ہم نے دیکھے ہیں یہ دلائل کیا ہیں, خود بتا رہے ہیں کہ آپ نے حکم دیا ہے اس کا اور آپ نے عمل کیا اس کے اوپر. اسی لیے بعض اوقات آدمی کیا ہوتا ہے, یہ ایک بہت بڑی گمراہی اور غلطی ہوتی ہے تحقیق کی, کہ ایک آدمی ایک چیز کو پکڑ کے اس کو لٹک جائے اور باقی ساری چیزیں کیا کرے, چھوڑ دے. ہم کو حکم کیا ہے, وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, کہ جو کچھ رسول تم کو دے دیں وہ لے لو اور جسے منع کریں اسے رک جاؤ. تو جو رسول دیں وہ لے لو, یعنی ایک حدیث لو, ایک درجن لو, 555 حدیثیں لو, 786 حدیثیں لو, کتنی جو دیں سب لو. اس لیے ہم ساری حدیثیں لیتے ہیں, تو اس حدیث کو اکیلے اٹھا لینا اور بھاگتے چھٹنا یہ صحیح نہیں ہے, بلکہ اس کے ساتھ دوسری حدیثیں ہیں ان کو بھی ملا کے دیکھیں کہ میننگ کیا ہے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب عقیقہ کے بارے میں پوچھا گیا تو عقیقہ کا لفظ چونکہ کنفیوژن پیدا کر سکتا ہے عقوق کے ساتھ میں, تو آپ نے بتایا اللہ عقوق کو پسند نہیں کرتا ہے, لیکن آگے آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا کأنہ, صحابی خود کہتے ہیں کأنہ کرہ الاسم, آپ نے عقوق کا لفظ پسند نہیں کیا, آپ نے عقیقہ کا لفظ پسند نہیں کیا. یعنی یہ جو میننگ اس سے نکل رہے ہیں قطع ہونے کے, آپ نے صحابہ کو واضح کر کے بتایا کہ قطع رحمی اسلام میں نہیں ہے, رشتے توڑنا اسلام میں نہیں ہے. لیکن آگے آپ نے کیا کہا, آپ نے فرمایا من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه, جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس بات کو پسند کرے کہ اس کی طرف سے قربانی کرے, یعنی عقیقے والی, جس کے ہاں بچہ پیدا, آپ سمجھ لیے دلیل کو, جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ پسند کرے کہ اس کی طرف سے قربانی کرے عقیقے والی, فلینسک عن الغلام, تو وہ لڑکے کی طرف سے عقیقہ کرے, یعنی وہ بچے کی طرف سے عقیقہ کرے. یہ سنن ابی داؤد اور نسائی کی روایت. اس کو بعض علماء نے دلیل بنا کے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے عقیقہ لازم نہیں ہے, اور بعض علماء نے دلیل لی جیسے احناف ہیں ابتدائی دور کے, انہوں نے کہا اس سے معلوم ہوتا ہے مکروہ ہے, نہیں کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں مکروہ کا قول مردود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں, تو مکروہ کا حکم آپ نہیں دیں گے, اس سے ملا کے اس کو دیکھنا پڑے گا. دوسرے علماء کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے لازم نہیں ہے. ہم کہیں گے ان دلائل میں ہے کہ حکم دیا, اور اگر اس کو یہ مان لیں کہ یہاں پر ایسا ہے کہ جس کو جو پسند کرے وہ کرے, جس کو نہیں کرنا ہو نہ کرے, ایسا مطلب نکلتا گیا, تو آپ دیکھیں کہ حج کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے. حج کے بارے میں کیا ہے, من اراد الحج فلیتعجل, جو حج کا ارادہ کرے, جو حج کرنا چاہے وہ جلدی کرے. تو حج فرض ہے کہ مستحب ہے؟ جس کے پاس مال ہے اس پر حج فرض ہے کیا؟ کہ یہ تو بھی چلتا نہیں, کہ یہ تو بھی چلتا کیا ہے, فرض ہے, اسلام کے ارکان میں سے. لیکن الفاظ کیا ہیں, جو حج کا ارادہ کرے وہ جلدی کرے. تو کسی ایک دلیل سے پوری بات ثابت ہوتی ہے نہیں, بقیہ دلیلوں سے بھی ملا کے اس کو دیکھنا پڑتا ہے. لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج کرنا لازم ہے, تو ساری دلیلوں کو ملا کے دیکھنا پڑتا ہے. تو یہاں پر بھی عقیقہ کے بارے میں جو حکم کی دلیلیں ہیں وہ زیادہ قوی ہیں, اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہا گیا قرآن کریم میں بھی کہ جو چاہے وہ ایمان لائے, جو چاہے وہ کفر کرے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو چاہے وہ کرے, یہاں یہ بتایا جا رہا ہے جس کو کرنا ہے کرو، نہیں کرنا ہے تمہاری مرضی، یعنی کرنا ہے کرو، یہ اس معنی میں نہیں کہ اختیار ہے، یہ اس معنی میں ہے کہ جس کو پسند ہو کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ایسا کرے وہ ضرور کرے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ترغیب وجوب کے اعتبار سے ہے. تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اس میں استحباب نہیں بلکہ وجوب ہے. اور بچے کا مرتہن ہونا خود اس کو مزید واضح کرتا ہے کہ بچہ مرتہن ہوتا ہے، یہ اس اعتبار سے ہے کہ بچہ یعنی اس کو چھڑانا ضروری ہے. ٹھیک ہے بھائی، مستحب ہے بچے کو چھڑاؤ، نہیں مت چھڑاؤ، کوئی کہے گا اس طرح سے نہیں کہے گا. کیا عقیقہ کی بجائے صرف صدقہ چل جائے گا؟ کچھ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اتنا جانور ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، لوگوں کو کھلاؤ کھانا، ویفرز کھلاؤ، مٹھائی کھلاؤ، لڑکی جلیبی کھلاؤ، لڑکا ہے لڈو کھلاؤ، پیڑے کھلاؤ، تو کھلا دینے میں کیا جاتا ہے؟ ذبح کرنا ہی ضروری کیوں؟ جیو ہتیا کیوں؟ ایک جان ہے بیچاری اچھی، اس کے لیے دوسری جان کیوں؟ جان بناؤ، جان بڑھاؤ. تو ایسا اگر کسی کا کہنا ہو تو اس کے لیے اس کے پاس دلیل بھی ہے. بعض لوگوں نے اس سے بھی شبہ ہوتا ہے کہ واقعی عقیقہ لازم ہے یا صدقہ کیے تو بھی چلتا ہے. بعض لوگ اس دلیل کی وجہ سے غلط فہمی میں پڑے. کیا دلیل ہے؟ ان ابی رافع، ابو رافع سے روایت ہے، مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو مولا ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان الحسن ابن علی لما ولد، جب حضرت علی کے بیٹے حسن پیدا ہوئے، ارادت امه فاطمہ ان تعق عنه بکبشین، حضرت علی کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی نے ان کی طرف سے دو بکریاں یا دو بھیڑ ذبح کرنے کا، مینڈے ذبح کرنے کا ارادہ کیا. فقال لا تعق عنه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عقیقہ مت کرو اس کا عقیقہ مت کرو، ولیکن احلقی شعر رأسه، بلکہ بس اتنا کرو کہ اس کا سر مونڈ دو، سر کے بال مونڈ دو، عقیقہ مت کرو. ثم تصدقی بوزنه من الورق فی سبیل اللہ، اور جو وزن ہو بالوں کا اس کے بقدر اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دو، یعنی چاندی، ورق چاندی کو کہتے ہیں، اس کے بدلے کیا کرو؟ چاندی صدقہ کر دو. اور آج بھی یہ کرنا چاہیے، بچہ پیدا ہونے کے بعد ساتویں دن اس کا سر مونڈ دیا جائے اور جتنے بال ہیں اس کے بقدر چاندی صدقہ کیا جائے. ثم ولد حسین بعد ذلك، اس کے بعد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، فصنعت مثل ذلك، تو انہوں نے ان کی پیدائش پر بھی ایسا ہی کیا، حسین کی پیدائش پر بھی ایسا ہی کیا، یعنی ان کا سر مونڈ کی چاندی اس کی بقدر صدقہ کی. اس کو امام احمد، طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے شبہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ مت کرو عقیقہ، تو عقیقہ کرنا کہ نہیں کرنا؟ لیکن اس حدیث میں دیکھیے، اسی لیے ہم کیا کہتے ہیں، میں اس سے پہلے بھی جو کہا یاد رکھیے کہ ایک حدیث اٹھا کے لے لینا اور اسی کو دین بنا لینا، یہ صحیح نہیں ہے. بہت ساری حدیثوں کو جمع کر کے ان کو دیکھنا ضروری ہے اور اس سے نتیجہ نکالا جاتا ہے. اس حدیث سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ دیکھیے، آپ نے منع کیا تو پھر کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آگے بڑھتے ہیں. کیوں آپ نے منع کیا تھا؟ وجہ کیا تھی منع کرنے کی؟ عقیقہ دہی کرنا چاہیے یا کچھ اور وجہ تھی؟ وجہ اس کی ایک اور روایت میں آئی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن حسن و حسین یوم السابع، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کا عقیقہ کیا تھا ساتویں دن، وسماہما، اور ان کا نام بھی رکھا، وامر ان یماط عن رأسہ الاذى، اور یہ حکم دیا کہ ان کے سر سے بال مونڈ دیے جائیں ساتویں دن. تو حضرت فاطمہ کو منع کیوں کیا؟ تم مت کرو. کیوں منع کیا تھا؟ میں کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی بات سے؟ یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جو نواسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا جو عقیقہ ہے، آپ نے حضرت فاطمہ کو کہا تم مت کرو، کیونکہ آپ بہت محبت کرتے تھے دونوں سے، آپ نے کہا تم مت کرو. تو یہ مت کرو. کیوں کرنا ہی نہیں ہے؟ اتنی ساری حدیثوں کا کیا کریں گے؟ دیکھیے حدیثوں کو جمع کیا جاتا ہے. اس حدیث کا جو کوشچن اور ڈاؤٹ تھا وہ اس حدیث میں کیا ہو جاتا ہے؟ کلیئر ہوتا ہے. اور آگے بھی آ رہا ہے بہت کچھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس لیے منع کیا کیونکہ خود آپ چاہتے تھے کہ آپ کریں. یہ وجہ نہیں تھی کہ حضرت فاطمہ کے پاس پیسے نہیں تھے یا ان کے پاس کچھ مجبوری تھی. ایسی کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی ہے. تو اس سے علماء نے یہ بھی مسئلہ لیا کہ اگر گھر کا کوئی بڑا کرنا چاہے باپ کی بجائے, دادا جان چاہتے ہیں میرے پوتے ہیں میں کروں گا ان کا, تو چلتا ہے. تو کوئی بھی اگر رشتہ دار کرنا چاہے جو بڑا ہو گھر کا, تو باپ کی بجائے وہ بھی کر سکتا ہے, جیسا کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کا عقیقہ کیا تھا. یہ حدیث امام الحاکم ابن حبان اور بیہقی نے روایت کی ہے اور یہ صحیح روایت ہے. اسی سے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ واقعی عقیقہ ہے کس کے اوپر؟ تو اس سے ایک تو پہلے روایت ہم نے دیکھی کہ وہ بچے پر ہے, لیکن حدیث سے اس سے پہلے ایک اور روایت ہم نے دیکھی, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصلاً بچے پر ہے, لیکن بچہ چونکہ اس کو تو اپنا نام بھی معلوم نہیں, وہ کیا عقیقہ کرے گا؟ باپ کو بولے گا کر رہے کہ نہیں میرا عقیقہ, باپ بھاگ جائے گا. تو باپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے بچے کے سلسلے میں, تو اصلاً وہ بچے پر ہے لیکن اس کی کفالت باپ کے ذمہ ہوتی ہے, اس لیے باپ نے کرنا چاہیے. اس لیے حدیث میں کیا ہے, ابو داؤد نسائی کی روایت میں, من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه, جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی طرف سے وہ عقیقہ کرے, فلینسک عن الغلام, تو بچے کی طرف سے باپ کیا کرے؟ غلام, یعنی غلام کی طرف سے, یعنی بچے, غلام عربی زبان میں بچے کے لیے آتا ہے. آپ بولیں گے غلام غلام بار بار آ رہے ہیں, بچہ بچہ بول رہے ہیں, تو غلام کی طرف سے عقیقہ ہے بچے کی طرف سے نہیں. ایسا نہیں, غلام عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ بچے اور لڑکے کو کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ جو آپ, اب ایک سوال آپ کے ذہنوں میں ابھی فوراً آیا ہوگا, پھر لڑکی کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے, تو وہ بھی آگے آئے گا. تو آپ نے فرمایا کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو, لڑکا بیٹا پیدا ہو اور وہ پسند کرے اس کی طرف سے قربانی, اس کو چاہیے کہ وہ بچے کی طرف سے عقیقہ کرے. یہ روایت صحیح ہے, ابو داؤد و نسائی کی روایت ہے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اصل میں بچے پر ہے اور اس کی طرف سے باپ نے کرنا ہے. کیا باپ کی بجائے کوئی اور کر سکتا ہے؟ چچا ہے یا ماموں ہے, نانا ہے, دادا ہے. ایک تو دلیل آپ دیکھ چکے ہیں کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے عقیقہ کیا تھا. بعض علماء نے کچھ اور روایتوں کی بنیاد پر کہا کہ کوئی بھی کرے تو عقیقہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں کیا ہے, کل غلام رہینۃ بعقیقتہ, ہر بچہ اپنے عقیقے کے بدلے گروی ہوتا ہے, یذبح عنہ یوم سابعہ, تو ساتویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کرنا چاہیے, ویحلق رأسہ ویسمى, اور اس کا سر موڑنا چاہیے اور اس کا نام رکھنا چاہیے. تو علماء نے کہا کہ اگر وہ گروی ہے تو باپ کی بجائے کوئی اور چھڑائے تو گروی سے نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا ہے؟ جہاں پر یہ کہا گیا کہ رہینت ہے, اور حدیث میں یہ نہیں آیا کہ کس نے کرنا چاہیے, بلکہ یہاں پر آیا کہ اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے, تو اس طرح کا جو اشارہ ہے کہ بچے کی طرف سے عقیقہ کر دیا جائے کیونکہ وہ گروی ہے, یہ بتاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کو چھڑا لے. اس لیے عام طور سے علماء نے کہا اس میں کوئی خلاف نہیں ہے کہ کوئی بھی اگر دوسرا بچے کی طرف سے, چچا نانا بلکہ کوئی رشتہ دار اگر اس کی طرف سے عقیقہ کرتا ہے تو اس کا عقیقہ ادا ہو جاتا ہے, کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اسی لیے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بیوی کا عقیقہ کر سکتے کیا؟ تو اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا ہے اور شوہر اس کی طرف سے کر دیتا ہے تو یہ ادا ہو جاتا ہے, اس نے چھڑا لیا. یہ حدیث مسند احمد, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ اور حاکم میں موجود ہے. ایک اور روایت ہے جس میں مزید وضاحت ہوتی ہے, کیونکہ پچھلی روایت سے دوسری کتاب میں روایت ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, پچھلی حضرت عائشہ کی تھی, یہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ عنہما بکبشین کبشین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی طرف سے کبشین کبشین عقیقے میں ذبح کی. کبشین, کبش کہتے ہیں بھیڑ کو, دمبا, مینڈھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کیا کیے؟ دو دو بھیڑ یا مینڈے ذبح کیے. اسی کئی باتیں معلوم ہوئی. نمبر ایک, مینڈا بھی ذبح کیا جا سکتا ہے, مینڈا ذبح کیا جا سکتا ہے. دوسری بات, ایک سے زیادہ بچے کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی طرف سے یعنی ان کا عقیقہ کیا, اور آپ نے دو مینڈے دونوں کی طرف سے ذبح کیے, یعنی لڑکوں کی طرف سے کتنے ہوئے؟ دو دو. یہ نسائی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. بعض روایتوں میں آیا کہ ایک بھی جانور اگر ذبح کرتے ہیں تو چلتا ہے, اور بعض صحابہ سے بھی عمل ملتا ہے کہ اگر ایک بکری ذبح کر دیں تو بھی چلتا ہے. اس سلسلے میں صحیح بات کیا ہے؟ صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دونوں ہی بتاتے ہیں کہ دو بکریاں ہونی چاہیے. بکرے یا بکری, وہ آگے ہم آئیں گے. یعنی دو جانور ایک بچے کی طرف سے ہونے چاہیے, لڑکے کی طرف سے, اور لڑکی کی طرف سے ایک ہونا چاہیے. یہ فرق اسلام نے رکھا ہے, لڑکی کی طرف سے ایک اور لڑکے کی طرف سے دو. لیکن بعض روایتوں میں آیا ہے, جہاں تک کہ صحابہ کا معاملہ ہے, ہم یہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ نہیں, وہ صحابہ کا قول ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح دی جائے گی. کیونکہ قرآن میں کیا ہے, لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو, اللہ سے ڈرو. تو معلوم ہوا کہ کسی صحابی کا فتویٰ ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کے حکم کو. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے ان تک یہ بات نہیں پہنچی ہو, یا ہو سکتا ہے انہوں نے کسی تاویل کی وجہ سے یہ سمجھا ہو کہ یہ بھی چلتا ہے, کسی تاویل کی وجہ سے یہ سمجھا ہو کہ یہ بھی چلتا ہے, اجتہاد کی وجہ سے انہوں نے اس طرح سے سمجھا ہو. ایسی کئی مثالیں میں دے سکتا ہوں, درس لمبا ہو جائے گا. جو آدمی کہے کہ نہیں ایسا کیسا, آپ دیکھیے کہ احناف ہی میں قصر کرنا کیا ہے؟ واجب ہے کہ مستحب ہے؟ جائز ہے کیا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ قصر کرنا جائز ہے, اور اگر کوئی سفر میں پوری نماز پڑھتا ہے تو بھی چلتا ہے. اگر سفر میں ظہر کی نماز, بعضوں کو قصر ہی معلوم نہیں ہوگا, اگر سفر میں کوئی آدمی جاتا ہے تو اس پر ظہر کی نماز چار رکعت نہیں بلکہ دو رکعت پڑھنا فرض ہے. لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہے. امام شافعی کہتے ہیں دو نہیں چار بھی پڑھا تو چلتا ہے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں, چار نہیں, سفر میں وہ چار ظہر نہیں پڑھ سکتا ہے, اور زیادہ ہے نہیں پڑھ سکتا ہے. اس کو کتنی پڑھنی پڑیں گی؟ دو ہی, دو کمپلسری ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, اور ہم بھی اسی کو صحیح سمجھتے ہیں کہ کمپلسری کیا ہے؟ دو. کیوں؟ کیونکہ دو ہی فرض ہوئی سفر میں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفروں میں کبھی بھی دو سے زیادہ نہیں پڑھی, یعنی ہمیشہ ظہر اور عصر آپ نے کتنی پڑھی؟ دو ہی پڑھی ہے. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں چار بھی پڑھتے تھے. تو اب حنفی حضرات اس کو تسلیم کرتے ہیں؟ نہیں, وہ نہیں مانتے اس کو, بولتے نہیں نہیں وہ ان کی تاویل تھی. اور روایت میں بھی خود ہے کہ فَأَوَّلَتْ كَمَا تَأَوَّلَ عُثْمَان, یعنی اَوَّلَ عُثْمَان, کہ جیسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تاویل کی تھی, حضرت عائشہ نے بھی کچھ تاویل اور اجتہاد کیا کہ چلتا ہے, یہ لازم نہیں ہے, وہ اس کو لازم نہیں سمجھتے تھے. تو بہت ممکن ہے کہ ایک صحابی کسی چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھے اور اس کو لازم نہ سمجھے, اس لیے کہ دوسرے دلائل سے معلوم پڑتا ہے کہ یہ لازم ہے, حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو صحابی کے قول پر, صحابی کے عمل پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح دی جائے گی. بعض اگر اس کو بھی نہیں مانتے ہیں تو اور بہت سی روایت ہیں, میں ذکر کر سکتا ہوں لیکن ہمارا درس لمبا ہو جائے گا. صحابی کا, علماء کا احترام اپنی جگہ سر آنکھوں پہ, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سب سے اوپر ہے, سب سے اوپر ہے. آپ کا قول اور آپ کا عمل ترجیح اس کو دی جائے گی. کوئی کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے جائز ہے, بعض علماء اس طرف گئے کہ نہیں صحابی کے عمل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی جائز ہے. اگر اس قول کو بھی مان لیجئے, تسلیم کیا جائے, تب بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افضل کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر مان لیں چلو ٹھیک ہے یہ جائز ہے کہ ایک جانور چلتا ہے, تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افضل پھر کیا ہے, واقعی سنت کیا ہے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے لڑکے کے لیے دو اور لڑکی کے لیے ایک جانور ذکر کیا ہے، حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دو دو جانور ذبح کیے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے قابل ترجیح یہ ہے کہ دو ہی جانور ذبح کرنے چاہیے۔ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں، انہ کان یقول عن الغلام وعن الجاریتی شاتن شاتن، کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو دونوں کی طرف سے ایک ایک بکری ذبح کرنا چاہیے۔ تو یہ ابن عمر کا فتویٰ ہے، ابن عمر کا فتویٰ ہے، یہ ابن ابی شیبہ میں روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے ہشام ابن عروہ کہتے ہیں کہ ان اباہ عروۃ ابن الزبیر، ان کے والد عروہ ابن زبیر، کانا یعق عن بنیہ الذکور والاناث بشاتن شاتن، کہ عروہ ابن زبیر یہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی طرف سے ایک ایک بکری ذبح کرتے تھے۔ یہ امام مالک نے اپنی کتاب موطأ میں ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال یہ قابل احترام ہیں، لیکن ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے، یہ اللہ نے ہم سے کہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ افضل بلکہ واجب یہی ہے کہ آدمی دو جانور لڑکے کی طرف سے اور ایک جانور لڑکی کی طرف سے ذبح کرے۔ اور یہی بات حضرت عائشہ کی روایت سے بھی سامنے آتی ہے، فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، مسلمانوں کو حکم دیا، عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریت شاتن، کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں ذبح کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے ایک۔ یہ فرق کیا گیا، یہ ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے۔ ایک روایت میں اور ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے، چونکہ تحقیق اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں اس لیے ما لہ و ما علیہ دونوں دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، ہم ایسا دیکھتے ہیں اور پھر ہم نتائج پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ ایک روایت سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین دونوں کی طرف سے ایک ایک جانور ذبح کیا، لیکن علماء نے اس روایت کو شاذ کہا ہے، یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ شاذ روایت کس کو کہتے ہیں؟ شاذ روایت اس روایت کو کہتے ہیں جس میں راوی معتبر ہوں لیکن اپنے سے زیادہ معتبر راویوں سے ہٹ کے روایت بیان کریں۔ راوی معتبر ہیں لیکن اور معتبر راوی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا تھا۔ آپ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کے کتنے عقیقے کیے؟ ایک سے زیادہ عقیقے ہوتے ہیں؟ نہیں، ایک ہی بار ہوتا ہے۔ تو ایک روایت میں آیا کہ ابن عباس فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عق عن الحسن والحسین کبشن کبشن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کی طرف سے ایک ایک بکری ذبح کی عقیقے میں۔ لیکن اس سے زیادہ مضبوط روایت ہے جو سنن نسائی کی ہے، خود ابن عباس ہی کہتے ہیں اق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ عنہما بکبشین کبشین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کی طرف سے دو دو مینڈھے، دو دو جانور ذبح کیے۔ تو آپ بتائیے ایک کیے کہ دو دو کیے؟ روایات میں جب اس طرح سے تضاد ہو جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ کون سی روایت کیا ہے، مضبوط ہے، کون سی روایت قوی ہے سند کے اعتبار سے۔ یہاں یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ ایک بار ایک ایک کیے، ایک بار دو دو کیے، ایسا نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ عقیقہ کتنی بار ہوا؟ ایک بار، یا تو ایک ایک کیے یا تو دو دو کیے۔ تو ایسی صورت میں ترجیح دینا پڑتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ یہاں پر دو والی روایت قوی ہے، اس لیے کہ اس کے راوی قوی ہے اس کے مقابلے میں۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی کیا ہے، دوسری سپورٹیو روایتیں ہیں، آپ نے حکم کیا دیا، لڑکی کی طرف سے دو اور لڑکی کی طرف سے ایک، تو آپ کا حکم آپ کا عمل دونوں ملانے سے معلوم ہوتا ہے کہ دو کیا ہے، راجے ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کیسا نتیجے میں پہنچتے ہیں؟ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت زیادہ قابل ترجیح ہے کہ دو جانور لڑکے کی طرف سے اور ایک لڑکی کی طرف سے۔ اور اس سے پہلے حضرت عائشہ کی اور ایک روایت گزر چکی ہے اس میں بھی دوہی کا ذکر ہے جس میں حضرت فاطمہ کو منع کیا اور آپ نے عقیقہ کیا. سوال یہ کہ اگر کسی کے جڑوا بچے پیدا ہو تو وہ کیا کرے؟ آپ نے یہ تو سوچا ہی نہیں ہم نے کبھی, لیکن جس کے جڑوا ہوئے اس کو معلوم پڑتا ہے. اگر آج مجھے ایک ساتھ دو آئے نا تو ایک بار دو چلیں گے کہ نہیں چلیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے, بلکہ کسی کے ہاں اگر ایک ساتھ دو بچے پیدا ہوں تو ہر ایک پر عقیقہ ہے, یعنی دونوں دونوں گروی ہو گئے نا ایک ساتھ, تو دونوں کو چھڑانے کا ایک لو ایک لاؤ ادھر, بہت ہو گئے ہم کو. تو اگر دو ایک ساتھ بچے پیدا ہوں تو دونوں پر عقیقہ ہے, ایک کا عقیقہ کر کے دوسرا چھٹی نہیں پا, ایک کی ٹکٹ پہ دوسرے کو چھٹی نہیں ملے گی. تو اس طرح سے دونوں کا عقیقہ ضروری ہے. ابن عبد البر اپنی کتاب التمہید میں کہتے ہیں, جو معطا کی شرح ہے, کہتے ہیں کہ وقال اللیث ابن سعد فی المرأة تلد ولدین فی بطن واحد انہ یعق عن کل واحد منہما. لیث ابن سعد, امام اللیث ابن سعد, یہ بڑے امام گزرے ہیں, لوگوں کو معلوم ہی نہیں یہ بھی کوئی امام تھے کہ نہیں تھے. لیث ابن سعد کون ہے؟ لیث ابن سعد وہ امام ہیں کہ جن سے ملاقات کے بعد, جو مصر کے امام تھے, امام شافعی نے اپنے کئی اقوال چھوڑ دیے اور نیا قول اختیار کیا, یا اسے ٹاپ لیول کے امام ہیں. لیث ابن سعد یہ مصر کے رہنے والے تھے. امام شافعی کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے دو فتوے اکثر ملتے ہیں, ایک ہی چیز کے بارے میں امام شافعی کے کیا ہیں, ہمیشہ بہت ساری چیزوں میں دو دو فتوے ملتے ہیں الگ الگ. ایک کو کہتے ہیں قول قدیم اور ایک کو کہتے ہیں, دوسرے کو کہتے ہیں قول جدید. پرانا قول نیا قول, ہم اس سے پہلے دیکھا رجوع. امام شافعی نے کئی اقوال سے اپنے رجوع کیا, کیوں کیا؟ جب مصر گئے, لیث ابن سعد سے ملاقات ہوئی, کافی بحث مباحثہ ہوا, ان سے کئی روایتیں ملی, تو امام شافعی نے اپنے کئی اقوال سے رجوع کیا. تو یہ وہ امام ہے. تو کہتے ہیں لیث ابن سعد نے کہا کہ ایک عورت, بہت بڑے فقیہ تھے اور بہت اونچے درجے کے امام تھے, لیکن لوگوں کو معلوم نہیں, لوگ چار ہی کو پکڑے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں چار سے تھوڑا باہر نکلو, اور بھی امام ہے, بہت امام ہے. لوگ بولتے ہیں چار امام کو نہیں مانتے, ہم بولتے ہیں چاروں کو نہیں, ہم ساروں کو مانتے ہیں. چار سے زیادہ کو ہم مانتے ہیں, چار ہی, ہمارا اتنا غریب اسلام, چار ہی بس, اس کے بعد کوئی امام نہیں, اس کے علاوہ کوئی امام نہیں. ہم تو بہت سارے امام پیدا ہوئے ہیں لیکن مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے. اور جو چاروں کو ماننے والے ہمارے بھائی ہیں, چاروں کو, چاروں کے نام بھی معلوم نہیں ہوتے ہیں. آپ پوچھ کے دیکھیے کتنوں کو معلوم ہے, دیکھیے. اگر آپ پوچھیں گے تو آپ کو بہت ممکن ہے جواب ملے گا, اتنا ڈیپ میں مت جاؤ, گمراہ ہو جائیں گے. اور ایسا ہوا ہے, ہمارے ایک بھائی گئے کہ امام صاحب کے پاس, پوچھے ان کو, تو بولا بہت ڈیپ مت جاؤ, گمراہ ہو جائیں گے. تو اس امام ابو حنیفہ کا نام پوچھنے کو گئے تھے, جا کے بولے امام ابو حنیفہ کا نام بتاؤ کیا ہے, بولے اتنا ڈیپ مت جاؤ, گمراہ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اگر نام معلوم کرنا گمراہی ہے تو آپ بتائیے پھر کام سے تو کتنا گمراہ ہو جائیں گے. لیث ابن سعد کہتے ہیں ایک عورت جس کے ایک ہی پیٹ سے دو بچے پیدا ہو, یعنی ایک ساتھ دو بچے پیدا ہو جائیں, اس کو کہتے ہیں کہ ہر ایک کی طرف سے عقیقہ کرنا پڑے گا. اور امام ابن عبد البر, ابو عمر ابن عبد البر کہتے ہیں ما اعلم عن احد من فقهاء الامصار خلافا فی ذلک, کہتے ہیں اس مسئلے میں جتنے بھی امصار ہیں, جتنے بھی علاقے سرزمین پر ہیں, مسلمانوں کے جتنے ممالک ہیں, ان میں جتنے علماء ہیں, جتنے فقہا ہیں, ان میں میں کسی کا اختلاف اس سلسلے میں نہیں جانتا ہوں. یعنی سب کا یہی قول ہے کہ اگر ایک ساتھ بچے دو پیدا ہو جائیں تو ہر ایک کا عقیقہ کرنا پڑے گا, وہ جڑا بچوں کا بھی عقیقہ کرنا پڑے گا دونوں کا. یعنی دو لڑکے اگر پیدا ہوئے تو بہت بڑی خوشی اور مہنگا معاملہ ہے, چار بکرے کا معاملہ ہے, یہاں چار, یہاں بھی چار آ رہا. جانور کی صفات کے بارے میں کیا احکام عقیقے میں ہیں؟ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ عقیقہ قربانی کی طرح ہے, جیسے قربانی میں جانور میں یہ عیب نہیں ہونا چاہیے, جانور کانا نہ ہو, جانور بیمار نہ ہو, لنگڑا نہ ہو, اور جانور ایک دم مرین نہ ہو, ایک دم گوشت کم اس میں ہے, ایسا جانور نہ ہو کہ اس کو ذبح کرے تو کچھ بھی نہیں نکلے گا. اگر ایسا جانور ہے تو ایسا جانور نہیں چلتا ہے, تو ظاہر بات ہے قربانی میں ایسا جانور نہیں چلتا ہے. لیکن کیا یہ شرط عقیقہ میں بھی ہے؟ تو عقیقہ کے لیے اس طرح کی کوئی شرط نہیں آئی ہے. عقیقہ کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عقیقہ کرنا ہے تو آپ نے کہیں اس بات کو ذکر نہیں کیا کہ اس کی عمر اتنی ہونی چاہیے، ایک سال کا ہونا چاہیے، یا لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے، یوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی اس بارے میں نہیں کہا. تو بعض علماء اس طرف گئے ہیں، جیسے کہ ابن حزم، انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کا کوئی عیب بھی جانور میں ہے تو چلتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن عام طور سے علماء اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، ایسا جانور ذبح نہ کیا جائے جو عیب دار ہو، ایسا جانور ذبح نہ کیا جائے جو عیب دار ہو. لیکن راجح قول اس میں یہی ہے کہ اس طرح کی کوئی شرط عقیقہ میں نہیں ہے، اس لیے کہ شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب نہیں ہے تو ہم اپنی طرف سے نہ لگائیں. ورنہ کوئی آدمی بھی بول سکتا ہے کہ کھانے کے لیے اگر ذبح کرنا ہے تو وہ بھی ایک سال کا ہونا چاہیے. کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں. کوئی بولے گا دیکھو آپ قربانی میں نہیں چلتا تو تم ایسے کیسے ذبح کر رہے ہو اس کو؟ وہ بولے گا، وہ جواب کیا دے گا؟ وہاں شرط آئی ہے، یہاں نہیں آئی ہے. تو ہم یہاں بھی وہی کہیں گے، وہاں شرط آئی ہے، یہاں آئی ہے، تو پھر کائے کو تم کر رہے ہو اس کو؟ وہاں وہ شرط نہیں ہے. جہاں شرط نہیں بتائی گئی ہے، ہم زبردستی اپنی طرف سے شرط نہیں لگا سکتے ہیں. اسی لیے ابن حجر نے اس سلسلے میں یہی بات کہی ہے، اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ سب قیاس کی بنیاد پر کہا گیا ہے. اگرچہ یہ راجے ہے، بہتر ہے کہ کریں، دیکھیں، اچھا جانور دیکھیں، کوئی شک اس میں نہیں کہ اچھا ہی جانور دیکھیں، لیکن اگر کوئی آدمی ایسا جانور ذبح کر دے جس میں کوئی عیب تھا تو اس کا عقیقہ ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو گیا. اس کے بارے میں ہم ممانعت نہیں کر سکتے اس کی. جانور کی صفات کے بارے میں کیا کیا صفات ہیں؟ جانور نر ہو یا مادہ ہو، بکرا ہو یا بکری ہو، تو عقیقے میں کیا چلتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن الغلام شاتان وعن الجاریت شات، کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں، شات بکری کو کہتے ہیں، اور وعن الجاریت شات، اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری. اور آپ نے یہاں یہ کہا کہ لا یضرکم اذکرانا کن ام اناثا، کوئی پرابلم نہیں چاہے وہ نر ہوں یا مادہ ہوں، یعنی بکری کی فیملی میں ہو، اب وہ نر ہو تو بھی چلے گا یا مادہ ہو تو بھی چلے گا. نر مادہ کا نہیں ہے. بولے بعض لوگ یہ کہتے ہیں لڑکا ہوا نا تو بکرا، لڑکی ہوئی تو بکری. یہ بہت بڑے فقیر کا قول دکھتا ہے. تو اسلام میں ایسا نہیں ہے کچھ بھی، بکرا ہو بکری ہو چلتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یضرکم اذکرانا کن ام اناثا، چاہے وہ نر ہو یا مادہ ہو تم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لا یضرکم، کوئی ضرر نہیں، کوئی حرج نہیں. اس کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، حاکم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے، اور اسی طرح سے ترمذی کی ایک اور سند سے بھی روایت آئی ہے. جانوروں کے بارے میں یہ بھی صفت دیکھنا چاہیے کہ دونوں جانور برابر ہوں، یعنی ایک ایک دم چھوٹا، ایک ایک دم بڑا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دونوں بھی کیا ہوں؟ سملر ہوں. دونوں بھی کیا ہوں؟ برابری کے ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن الغلام شاتان مکافآتان وعن الجاریت شات، یعنی جو لڑکا ہے اس کی طرف سے آپ عقیقہ کر رہے ہیں تو دو جانور ہوں گے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھیے دو کی دلیل اور ایک یہ بھی مل رہی ہے ہم کو کہ دو ہوں کیسے ہونے چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے. اگر ایک ہی ہوتا تو برابر کا مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ نے کیا کہا؟ لڑکے کی طرف سے دو جانور ہونے چاہیے، اور وہ دونوں کیسے ہونے چاہیے؟ برابر ہونا چاہیے، یعنی دونوں کے جسمانی حیثیت کے اعتبار سے دونوں ایکول ہونا چاہیے. یہ سنن امام احمد نے، اور اسی طرح سے امام ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے، اور طبرانی میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور یہ صحیح روایت ہے. اور ایک اور روایت جو سنن ابی داؤد میں ہے، اس میں مکافآتان کی تفسیر موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاتانی مثلانی، دو بکریاں کیسی ہوں؟ مثلان، دونوں بھی سملر ہونا چاہیے، ایکول ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے. تو یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور یہ صحیح روایت ہے. بعض علماء اس طرف گئے جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ عقیقہ قربانی کی طرح ہے، یعنی ضحایا کی طرح ہے، جو ہم عید الاضحیٰ میں ذبح کرتے ہیں تو عقیقہ بھی اسی طرح سے ہے. تو انہوں نے وہ ساری شرطیں عقیقہ پر قیاس کی ہیں، اور اسی کے مطابق کہا ہے کہ یہ نہیں چلتا، یہ چلتا، یہ نہیں چلتا، یہ چلتا ہے، اور حصے وغیرہ وہ ساری تفصیل انہوں نے اس کے ساتھ جوڑ دی ہے. اسی لیے امام مالک کہتے ہیں، العقیقۃ بمنزلۃ النسک والضحایا، کہتے ہیں کہ عقیقہ جو حج کی قربانی ہوتی ہے یا جو ضحایہ ہوتا ہے جیسے عید الاضحیٰ میں ہم یہاں کرتے ہیں تو یہ اسی کی طرح ہے. اور کہتے ہیں کہ ولا یجوز فیہا عورا ولا عجفا ولا مکسورہ ولا مریضہ. اس میں یعنی آنکھ ایک آنکھ والا یا اسی طرح سے لنگڑا یا اسی طرح سے سینگ ٹوٹی ہوئی یا بیمار بکری نہیں چلتی ہے. یہ کون کہتا ہے؟ امام مالک کہتے ہیں. اور یہ تحفۃ المودود میں ابن قیم نے اس کو ذکر کیا ہے لیکن یہ امام مالک کا قول ہے. ابن حجر کہتے ہیں کہ واستدل باطلاق الشاۃ والشاتین علی انه لا یشترط فی العقیقۃ ما یشترط فی الاضحیہ. یعنی کہتے ہیں علماء نے جو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بکرے یا بکریاں, آپ نے بس اتنا ہی کہا عقیقے کے بارے میں, اس سے زیادہ ایڈیشنل کچھ بات نہیں کہی. اگر کہی تو بس اتنا کہا کہ دونوں ایکول ہونا چاہیے. اور آپ نے چھوٹ دے دی بکرا ہو یا بکری, تو یہ کچھ صفات آپ نے بیان کی ہیں. اگر اور صفات اس میں مشروط ہوتی تو آپ بیان کرتے, لیکن آپ نے بکرا یا بکری اس پہ چھوڑ دیا. اور ایڈیشنل کوئی کوالٹیز اس کی بتائی جانور کی, کوئی کنڈیشنز اس میں بتائی نہیں. تو ابن حجر کہتے ہیں کہ بعض علماء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بس بکرا یا بکری کہہ دینے سے یہ دلیل لی ہے کہ اس میں اور کوئی کنڈیشن ضروری ہے نہیں. ہاں قربانی میں لگتی ہے لیکن اس میں آپ نے ذکر نہیں کیا, وہاں آپ نے ذکر کیا یہاں نہیں کیا. تو بعض علماء اس طرف گئے کہ کوئی کنڈیشن دیکھی نہیں جائے گی اتنی جتنی آپ نے بیان کی ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ فیہ وجہان للشافعیہ, کہتے ہیں کہ شافعیوں میں بھی اس میں دو قول ہیں. کچھ شافعی کہتے ہیں نہیں شب دیکھنا چاہیے, کچھ شافعی کیا کہتے ہیں نہیں کچھ دیکھنا نہیں چاہیے بس چلتا ہے, بکرے ہوئے بکری بس ایکول ہونا چاہیے بس اور کوئی شرط نہیں. اور ابن حجر کہتے ہیں وہو بالقیاس لا بالخبر, اور یہ جو ساری شرطیں بیان کی گئی ہیں یہ صرف قیاس کی بنیاد پر ہیں, کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. ہم دلیل والے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی میں بتایا شرط یہ ہے, عقیقے میں نہیں بتایا, اور روزانہ کھانے کے لیے بھی نہیں بتایا شرط کیا ہے. تو جب کھانے کے لیے شرط نہیں تو ہم شرط بناتے ہیں اس کے لیے نہیں, پھر عقیقے میں نہیں ہے تو ہم بھی بناتے ہیں نہیں. تو یہ زیادہ راجح قول ہے کہ کوئی شرط اس میں نہیں ہے. البتہ کوشش کرے آدمی کہ اچھے سے اچھا جانور لے, کہ بچے کی طرف سے جب قربانی کر رہا ہے اچھا دیکھے, لیکن شرط ہے کیا نہیں ہے, گورا بکرا ہو ایک دم, سینگ ایسے ہو ایک دم دیکھتے ہی آدمی ڈر جائے, کچھ ضروری نہیں ہے. ہائٹ اتنی ہو کچھ ضروری نہیں ہے. آپ دیکھیں لوگوں میں کسی کی بکری چھوٹی ہوتی ہے قربانی کی, کسی کی بڑی ہوتی ہے. اب بولے نہیں میرے جیسی بڑی ہونا چاہیے, دیکھو میرے کندھے تک آ رہی ہے. تو ایسی کوئی شرط آدمی اپنی طرف سے لگا سکتا ہے؟ ہم اپنی طرف سے دین کے معاملات میں شرط لگا سکتے ہیں نہیں. جنہوں نے شرط لگائی کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں لگائی, انہوں نے قیاس کی بنیاد پر لگائی. لیکن ہم دیکھیں گے کہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہے اس مسئلے میں, کیونکہ قیاس ایکول میں ہوتا ہے, یہاں یہ دونوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں. دیکھیں گے پانچ باتیں دیکھیں گے اس میں. اور آگے آئیے, کیا عقیقے میں اشتراک چلتا ہے؟ اشتراک کیا عقیقے میں حصے چلتے ہیں؟ چلو ایک گائے لے لیں گے اور ایک گائے میں سات بچوں کا عقیقہ, ایک اونٹ لے لیں گے ایک اونٹ میں سات بچوں کا عقیقہ. تو بعض اوقات لوگ اور بہت سارے لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ وہ قیاس کرتے ہیں, کہتے دیکھو قربانی میں جب چلتا ہے حصہ تو اس میں بھی چلتا ہے, قربانی میں چلتا ہے تو اس میں بھی چلتا ہے. لیکن یہ صحیح بات نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. اور بہت سارے اگر آپ بتائیے حصے کا مسئلہ بڑا مشکل ہے. آپ سوچیں, آپ بتائیے کہ عقیقہ کون سے دن کرنا ہے؟ سات میں. اب آپ کے پوری گلی میں عقیقے کے لیے اس دن برابر ٹوٹل سات کے حساب سے بچے ہونے چاہیے, آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ میرا لڑکا, چچا کی بیٹی, دو ایک ہوا تین, پھر دشمن کا لڑکا اس کے ہوئے پانچ, اور اجنبی کا ایک لڑکا ہوئے سات, ایسے ٹوٹل سات حصے آپ کو کرنے پڑیں گے. انہیں آپ کو ڈھونڈتے پھرنا پڑے گا, بھائی بچہ ہے بھائی بچہ ہے. کیوں؟ حصہ بنانا ہے میرے کو. حصے کا معاملہ سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے کہ برابر اگزیکٹلی ہر علاقے میں اس کے حساب سے سات بچے کا حصہ بنے گا, کیونکہ لڑکی کا ایک حصہ اور لڑکے کے دو حصے ہیں, تو سات بنانے پڑیں گے آپ کو. अब आपको साथ बनाने के लिए पूरे गांव में ढूंढना पड़ेगा बच्चे किसको किसको है भाई बताओ जरा। आपको गांव में पूरा रखना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, जिसको भी बच्चा है फौरन फोन करके बोले टोटल मारने के लिए हमको चाहिए यहाँ पे। हाँ भाई है दो बच्चे है, देखो उधर है उधर जाओ दो बच्चे। हिस्से का मसला ही रखा नहीं इस्लाम। जानवर लाओ जबा करो खत्म हो गया मसला। अगर हिस्सा रख दिया जाता तो सातवें दिन करना एक मुसीबत बन जाती है कि नहीं। ढूंढते फिरना पड़ा होता गाड़ी लेके पूरा हॉस्पिटल जाऊं क्या हिस्से ढूंढने जाऊं। तो हिस्से का मामला इस्लाम में नहीं है। जिन्होंने हिस्से का फतवा दिया है वो कियास के ऊपर यानी जो कुर्बानी उस पर कियास किया उन्होंने उसको। इसीलिए इमाम मालिक इमाम अहमद ने इसको कबूल नहीं किया है। चार इमामों में से इमाम अहमद क्या कहते हैं, उनसे पूछा गया कि क्या हिस्से ले सकते हैं बड़े जानवर में। उन्होंने कहा लम अस्मा फी दारी का विषय, इस बारे में कोई दलील मैंने आज तक सुनी नहीं, यानी इसका अमल ही नहीं। और आप एक दलील बता दें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा में से किसी ने हिस्से लिए हो अकीका में, कोई दलील इसकी नहीं है। जिन्होंने किया है वो कियास की बुनियाद पर किया है। कियास किसको कहते हैं, एक चीज पे दूसरे को जज करना, ये ऐसा है तो ये भी ऐसा होना चाहिए, एक चीज को दूसरे केस में कॉपी करना। अब ये पूरा समझाने को टाइम लगेगा कियास क्या है। कियास ये है कि एक केस को देखना और बाद में एक दूसरा केस उस जैसा आए तो उसका हुक्म इस पे फिट करना, तो इसको कियास कहते हैं। इसको समझाने में टाइम लगेगा कियास किसको कहते हैं, इतना याद रखिए। एक जैसे केस को एक एक इससे जज करना, एक रूल से जज करना। इब्ने कईम कहते हैं सुन्नतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहक व औला अन तुत्तबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ज्यादा हकदार है कि उसको उसकी इत्तिबा की जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, आपका तरीका क्या है, लड़के की तरफ से दो बकरे या बकरी और लड़की की तरफ से एक, ये ज्यादा हकदार है कि हम इस पर चलें। वहुवा अल्लज़ी शरअ अल-इश्तिराक फिल हदाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवरों में इश्तिराक को जायज करार दिया। लेकिन वह शरअ फिल अकीकति अनिल गुलामी दमैन मुस्तकिल्लैन, कहते लेकिन आपने अकीके में दो खून लड़के की तरफ से मशरू किए। कुर्बानी में तो आपने बताया वहां पर हिस्सा चलेगा, लेकिन यहां पर आपने अकीका में क्या कहा, एक लड़के की तरफ से दो मुस्तकिल जानवर चाहिए। और कहते हैं कि ला यकूम मकामहुमा जज़ूरुन वला बकरतुन, और इन दो के बदले में न ऊंट काफी हो सकता है और न उनके बदले में गाय काफी हो सकती है। ये कौन कह रहा है, इब्ने कईम रहमतुल्लाह तोहफतुल मौदूद में कहते हैं। तो मालूम हुआ कि ये सारा मामला कियास की बुनियाद पर है, जो हमको नबी ने बताया करने का छुट्टी खत्म हो गया, आजाद हो गया आदमी, अपनी तरफ से खामखा आदमी नए नए चीजें निकालेगा मुसीबत आएगी। अगर एक तरफ एक आलिम का फतवा है दूसरी तरफ दूसरे आलिम का भी फतवा है तो आप किसके फतवे को मानोगे। हमारा मनहज यह है कि हम उस आलिम के फतवे को मानते हैं जिसका फतवा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल व अमल से ज्यादा मैच होता है, और इसके मुताबिक मालूम होता है कि हमको दो और एक ही की गिनती याद रखना चाहिए, सात वाली गिनती याद नहीं रखना चाहिए। इसी तरह से कभी ऐसा हो सकता है कि किसी के यहां बच्चा पैदा हो और उसका अकीका ऐन कुर्बानी के दिन आ जाए, तो क्या वो एक तीर से दो शिकार कर सकता है, क्या वो ऐसा कर सकता है कि कुर्बानी और अकीका दोनों में एक ही चीज की नियत कर ले। बाद उलमा इस तरफ गए कि ऐसा कर सकते हैं और बाद उलमा ने कहा कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। इमाम अहमद के इस सिलसिले में तीन अकवाल हैं। एक कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अहमद अपने वालिद से रिवायत करते हैं, इमाम अहमद के बेटे कहते हैं कि सअल्तु अबी अनिल अकीकति यौमल अधा, मैंने अपने बाप से कुर्बानी के दिन ईद उल अजहा के दिन अकीके के बारे में पूछा। तुजज़िउ अन तकूना उदहियतन व अकीकतन, कहा कि क्या अकीका और कुर्बानी दोनों की नियत से एक जानवर चल जाता है। काला इम्मा उदहिया व इम्मा अकीका अला मा सुम्मिया, उन्होंने कहा کہ یا تو عقیقہ ہے یا تو قربانی ہے، جو نام لے گا وہ ہوگا، کیونکہ نام لینا پڑتا ہے، یعنی قربانی ہے جو نیت اس نے کی ہے، عقیقہ کی ہے تو عقیقہ ہے، اور اضحیہ کی ہے تو اضحیہ کی ہے، ایک ساتھ دونوں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے امام احمد سے اس کا یہ قول آیا کہ نہیں، اور بعض روایت ان سے یہ بھی آئی کہ چلتا ہے، اس لیے ابن قیم کہتے ہیں کہ ثلاث روایات عن ابی عبداللہ احمد بن حنبل، احداها اجزاؤها عنهما والثانیہ وقوعها عن احدهما والثالثہ التوقف۔ امام احمد کا ایک قول یہ ہے کہ دونوں چلتے ہیں، ایک قول ہے کہ دو میں سے ایک ہی چلتا ہے، ایک ہے کہ نہیں معلوم۔ تو یہاں پر جو ہے یہ تین قول امام احمد سے، تو یہاں بھی کنفیوژن ہے۔ امام مالک نے صاف اس کا انکار کر دیا ہے۔ امام مالک سے پوچھا گیا کہ وسئل مالک عن رجل كان سابع ابنه يوم الاضحى وليس عنده الا شات هل تجزئ عنه في العقيقه والاضحيه، کہتے ہیں کہ امام مالک سے پوچھا گیا کہ بچے کا ساتواں دن قربانی کا دن ہے اور اس کے پاس ایک ہی بکری ہے، کیا اس کی طرف سے عقیقہ اور قربانی دونوں ہو جائے گی ایک ہی جانور میں؟ فقال بل يعق بها، انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ اس کو چاہیے کہ اس کا عقیقہ کریں، یعنی عقیقہ باقی ہے اس پر، قربانی اور عقیقہ ایک ساتھ ایک جانور میں جمع نہیں ہوگا، اس کو عقیقہ کرنا چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوا، یہ البیان و تحسین میں اس کو ابو الولید محمد ابن احمد ابن رشد القرطبی نے ذکر کیا ہے۔ تو علماء میں اس میں اختلاف ہے، صحیح بات یہ ہے کہ عقیقہ الگ ہے اور قربانی الگ ہے۔ آپ بولیں گے کیا دلیل ہے کہ دونوں الگ ہیں؟ آئیے پانچ باتیں کم سے کم ہم دونوں کے الگ ہونے کی بتا سکتے ہیں، اور جب دو کیس الگ ہو گئے تو ایک کو دوسرے پر قیاس کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی صاحب کہیں کہ جس کا بھی سفید شرٹ ہے اس کو بلاؤ، تو ظاہر بات ہے بلانے والے کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہر ایک کو دیکھنا پڑے گا، ہاں اس کا سفید شرٹ ہے، آ جاؤ اندر۔ اب وہ نام پوچھنا وغیرہ وغیرہ اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کنڈیشن دیکھے گا سفید شرٹ، اب وہ جس کا بھی سفید شرٹ ہوگا اس کو اندر بلائے گا۔ سمجھ میں آ رہا قیاس اس کو کہتے ہیں؟ کہ ایک حکم دیا گیا ہے، اس کنڈیشن میں جو بھی بیٹھ رہا ہے سب کو لو، لیکن اگر کوئی نیلا شرٹ پہن کے آ گیا تو اب بولے گا شرٹ تو ہے نا، سفید شرٹ، دو باتیں تھی، سفید اور شرٹ، تو شرٹ ہے تو شرٹ والے کو لے سکتا ہے؟ نہیں، ساری شرطیں پوری ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آ رہی؟ بہت آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اصول فقہ میں آتا ہے، کسی اور درس میں ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو کیا یہاں پر دونوں سیم ہیں یا الگ الگ ہیں؟ عقیقہ اور قربانی سیم ہیں یا الگ ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلا فرق دونوں میں کیا ہے، عقیقے میں اور قربانی میں؟ عقیقہ زندگی میں ایک بار ہے یا ہر سال؟ عقیقہ زندگی میں ایک بار ہے، لیکن قربانی ہر سال ہے، تو دونوں کا معاملہ کیا ہے؟ الگ الگ ہے، کہ یہ ہر سال کیا جاتا ہے، قربانی ہر سال کی جاتی ہے، اور عقیقہ، تو اگر دونوں سیم ہیں، عقیقہ کا حکم قربانی ہی کا ہے، تو آپ کو ہر سال کیا کرنا پڑے گا؟ عقیقہ، نانا کا عقیقہ، دادا کا عقیقہ، ہر سال آ رہا۔ اب لوگ کتنے عقیقہ کرتے ہیں؟ عقیقہ قربانی کی طرح ہے، تو ہر سال عقیقہ کرنا چاہیے، کیونکہ قربانی کیا ہے؟ ہر سال ہے۔ تو یہ فرق ہے کہ عقیقہ ایک بار ہے اور قربانی ہر سال ہے۔ نمبر دو، عقیقہ میں جانور کے سلسلے میں لڑکے اور لڑکی کا فرق آیا ہے، مرد اور عورت کا کیا ہے عقیقہ میں؟ فرق ہے۔ آپ نے کہا لڑکے کی طرف سے دو جانور اور لڑکی کی طرف سے ایک جانور، لیکن اگر قربانی کا معاملہ ہے، ایک عورت قربانی کرنا چاہتی ہے تو کتنے جانور، اور آدمی کرنا چاہتا ہے تو؟ ایک عورت ہے، مالدار ہے، اس کے پاس مال ہے، وہ قربانی کرنا چاہتی ہے، اس کو قربانی میں کتنے جانور ذبح کرنے پڑیں گے؟ ایک، اس کے اوپر ایک ہی جانور کرنا ہے۔ لیکن عقیقے میں یہ فرق ہے کہ آدمی ہے تو اس کے اوپر دو ہیں اور عورت ہے تو ایک ہے۔ قربانی میں ایسا نہیں کہ ارے آدمی ہے، عقیقہ دونوں ایک ہیں تو تو دو جانور قربانی کر، نہیں، بلکہ عقیقہ میں کیا ہے؟ دو ہیں اور قربانی میں ایک ہے۔ مزید یہ کہ قربانی، ایک آدمی اگر قربانی کرتا ہے تو گھر والوں کی طرف سے ادا ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہو جاتی ہے، لیکن عقیقہ باپ کا ہوا، عقیقہ پوری فیملی کا ہو گیا، چلتا ہے ایسا؟ میرا عقیقہ ہو گیا، سب کا ہو گیا، یہاں تو جڑواں کا بھی جڑواں کا بھی ہے. تو اس طرح سے مطلب یہ فرق ہے. اسی طرح سے عقیقہ اور قربانی کا شرعی حکم اس میں بھی فرق ہے. مثلا جو علماء قربانی کے واجب ہونے کے قائل ہیں جیسے احناف, وہ کہتے ہیں قربانی کیا ہے, ہر سال واجب ہے, وہ عقیقہ کو واجب مانتے ہیں نہیں, بولتے کیا تو چلتا نہیں کیا, بلکہ بعض علماء تو ان میں مکروہ کے قائل ہیں. تو اس میں حکم کا ہی فرق ہے, ایک کمپلسری ایک کمپلسری نہیں ہے. تو دونوں کو ایک جیسا کر رہے ہیں, دونوں کو ایک جیسا کر سکتے ہیں نہیں. اور بعض علماء عقیقہ کے واجب ہونے کے قائل ہیں اور قربانی کے واجب نہیں ہونے کے قائل ہیں, جیسے کہ اصحاب الحدیث. اور بعض اس میں بھی فرق ہے علماء میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آتا ہے کہ وہ نہیں کرتے تھے بعض اوقات قربانی. تو قربانی کمپلسری نہیں ہے اور عقیقہ کمپلسری. تو بعض علماء میں الٹا ہے, قربانی ان کے یہاں کمپلسری ہے اور عقیقہ کمپلسری نہیں. تو دونوں کا حکم بھی الگ ہو رہا ہے ان کے پاس, تو دونوں کو سیم کیسا بول سکتے ہیں. نمبر چار, کچھ لوگوں کے لیے درس بڑا بھاری ہو رہا ہوگا, بہت آج علمی باتیں آ رہی ہیں, میں سوچ کے آیا تھا کچھ تو بولا بھالا درس ہوگا ایک دم, لیکن کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے. دیکھیے قرآن و سنت میں کتنا ہے, اور علم زندگی کے معاملات کے سلسلے میں ابھی بچہ پیدا ہوا ساتواں دن ہے, ساتویں دن سے شروع ہوئی کتاب ہماری, کتنا مواد ہمارے پاس ہے. چار, عقیقے کا وقت فوت ہو جانے کے بعد بھی وہ کیا جا سکتا ہے لیکن قربانی کا, اب بتائیے بعض علماء تین دن کے قائل قربانی کے بعد, یعنی عید الاضحیٰ کے بعد تین دن کے, بعض علماء کہتے ہیں دو دن تک کرتے, وہ فرق چھوڑ دیجئے. لیکن اگر سمجھ لیجئے ایام التشریق چلے گئے, عید کا دن گیا, پہلا دن گیا, دوسرا گیا, تیسرا چلا گیا, کوئی آدمی بولتا ابھی ایک بکرا آیا ہاتھ میں میرے, بکرا نے واقعی بکرا, تمثیلی نہیں اصل کا بکرا سینگ والا, اب اس کے پاس بکرا آیا, اب وہ قربانی کے دن گزر جانے کے بعد ایک ہفتہ چلا گیا, اب قربانی کر سکتا ہے نہیں, دن چلے گئے, لیکن عقیقہ کر سکتا ہے. فرق ہے, عقیقہ بعد میں بھی کر سکتا ہے, لیکن قربانی اس کے دن نکل جانے کے بعد وہ کوئی کرے تو ہوگی قربانی نہیں, لیکن عقیقہ کرے تو ہوگا عقیقہ, دونوں میں فرق ہے. اسی طرح سے بعض علماء مثلا احناف کے نزدیک قربانی کے لیے نصاب ضروری ہے. حنفی علماء کیا کہتے ہیں کہ زکوٰۃ اتنی نکلتی ہو, صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی آئے کہ نہیں. بہت سارے لوگ وہیں سے آئے نا, تو پہلے علماء یہی کہتے ہیں حنفی علماء کہ جو زکوٰۃ والا ہے وہ قربانی والا ہے, جس پہ زکوٰۃ نہیں ہے اس پہ قربانی بھی نہیں ہے, حنفی علماء یہ کہتے ہیں. لیکن عقیقے میں دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب ہے, تو عقیقے کے لیے صاحب نصاب کی کوئی شرط نہیں ہے, نہ حدیث میں آئی نہ علماء اس کے قائل ہیں. تو عقیقہ الگ ہے اور قربانی الگ ہے. تو یہ پانچ وقت تو کم سے کم ہیں کہ عقیقے کے لیے کچھ اور شرائط ہیں, قربانی کے لیے کچھ اور شرائط ہیں. تو عقیقہ اور قربانی کو زبردستی گلے ملانا, وہ نہیں بول رہے ہم لوگ الگ ہیں, تو بھی زبردستی آدمی دونوں کو ایک کر دے تو یہ غلطی ہے, یہ علمی غلطی ہے, یہ صحیح نہیں. اس لیے راجح قول اس میں یہی ہے کہ عقیقہ الگ ہے, قربانی الگ ہے, دونوں الگ الگ ہیں. اس لیے عقیقے میں حصے چلیں گے, تین چار بچے ایک ہی جانور میں کھپا دیے نہیں چلے گا. کچھ لوگ آتے ہیں بولتے میرے چار پانچ بچے ہیں ان کا عقیقہ نہیں ہوا ہے, سب کے لیے ایک بڑا جانور لے لو, سب کا عقیقہ ایک ہی. اس میں ابن قیم کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اس کو آزاد کرنے کے لیے بچے کے لیے ایک مستقل اس کی طرف سے دم ضروری ہے, اس کی طرف سے ایک مستقل جانور ضروری ہے. حصے یعنی ان سب کی طرف سے ایک ایسا نہیں چلے گا, ہر ایک کے لیے مستقل مستقل ضروری ہے. تو حصے اس میں نہیں چلتے ہیں اور شروط وغیرہ اس طرح کی اس میں نہیں ہیں. اور آگے آئیے, عقیقے میں بڑا جانور چلتا گیا, چلو ٹھیک ہے ہم حصے نہیں لے رہے, ٹوٹل ایک جانور دیے تو چلتا کیا ہے. اس میں علماء میں خلاف ہے کہ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ اگر ایک اونٹ یا ایک گائے ایک بچے کی طرف سے اگر عقیقے میں کریں قربان تو چلتا ہے, کہتے ہیں کہ بڑا ہے نا, دو کے بدلے ایک کر دیا لیکن بڑا ہے, گوشت زیادہ نکلنے والا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی ایک جانور چل جاتا ہے, اور بعض اہل علم سے بھی یہ آتا ہے اور صحابی سے بھی یہ دلیل ہم کو ملتی ہے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قتادہ کہتے ہیں ان انس ابن مالک کان یعق عن بنیہ الجزور، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچوں کی طرف سے جزور یعنی اونٹ قربانی عقیقے میں دیتے تھے، یعنی اونٹ کی قربانی دیتے تھے۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ حضرت انس سے دو روایتیں ہیں، ایک ان کا اپنا عمل کہ وہ ایسا کرتے تھے، یہ روایت صحیح ہے، لیکن ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، وہ روایت ضعیف ہے، اس کو بھی یاد رکھیں، دونوں میں فرق ہے۔ تو مرفوع ضعیف ہے اور موقوف صحیح ہے، لیکن اس پر صحابہ کا اتفاق نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اکثر روایتیں عقیقے کی آئی ہیں اس کی راویاں ہیں، عقیقے آپ سے پہلے دیکھی روایتیں کس نے روایت کی، ان کو اکثر روایتیں حضرت عائشہ سے آئی ہیں۔ حضرت عائشہ نے بڑے جانور کی قربانی کا انکار کیا ہے۔ اب صحابہ میں جب اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں تو کیا کریں گے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ہمارا اصول یہی ہے کہ جب تم میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں قابل ترجیح قول یہی ہے کہ بڑا جانور نہیں کرنا چاہیے، بہت سے بہت کہا جائے تو جائز کہا جا سکتا ہے، وہ بھی بہت مشکل سے، اگر کوئی ضد کر کے کہے ہی کہ کر دیا تو ہو گیا ٹھیک ہے، لیکن صحیح بات سنت یہی ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرے یا بکریاں یا بھیڑ اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا بکری یا بھیڑ، یہ ہونا چاہیے جیسا کہ حدیثوں میں آیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ابن ابی ملائکہ کہتے ہیں کہ نفس لعبد الرحمن ابن ابی بکر غلام، عبد الرحمن ابن ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کے یہاں پر ایک لڑکا پیدا ہوا۔ فقیل لعائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ سے کہا گیا، یا ام المؤمنین اقی علیہ او قال عنہ جزورا، کہ اس بچے کی طرف سے، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں ان کے، حضرت عائشہ کے، ان کے بچے کی طرف سے ایک اونٹ کی قربانی عقیقے میں دی گئی، حضرت عائشہ سے کہا گیا۔ جواب میں انہوں نے کیا کہا، فقالت معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ حضرت عائشہ کیا کہہ رہی ہیں، جیسے آدمی کہتا اعوذ باللہ، کیا کر رہے ہیں، استغفر اللہ، اعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ نے کیا کہا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ ایسا ہونا چاہیے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کیا، شاتانی مکافاتان، ہونا کیسا چاہیے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، دو برابر برابر کی بکریاں، ایسا ہونا چاہیے، اور یہ جو اونٹ کیا، اللہ کی پناہ، کیا کیا۔ تو عائشہ نے کیا کیا، اس پر انکار کیا۔ تو جب صحابہ میں کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اس میں ہم کو کیا کرنا پڑے گا، ترجیح دینا پڑے گا کس کا قول راجح ہے، کس کا قول زیادہ مضبوط ہے۔ اور حدیثیں چونکہ دو دو کی ہیں اور حضرت عائشہ کا فتویٰ بھی یہاں پر دو کا ہے، اور اس پر انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا بلکہ معاذ اللہ کہا، اعوذ باللہ کہا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، انہوں نے انکار کیا اس کے اوپر۔ اگر بہت زیادہ کوئی کہتا ہے، ضد کرتا ہے، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جائز ہے، لیکن یہ اس میں کراہت ہے، مناسب نہیں ہے ایسا کرنا، مناسب نہیں ہے ایسا کرنا۔ صحیح اور سنت یہی ہے کہ دو جانور کیے جائیں، یہ سنت سے ہٹ کر ہے، قولی اعتبار سے بھی عملی اعتبار سے ہمارے نزدیک ایسا کرنا صحیح نہیں ہے۔ امام البیہقی نے اس روایت کو ذکر کیا اور اس کی سنت حسن درجے کی ہے۔ عقیقہ کب کرنا چاہیے، کون سا دن عقیقے کا ہے؟ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بتسمیۃ المولود یوم سابعہ ووضع الاذى عنہ والعق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا بچے کا نام رکھنے کا ساتویں دن، ساتویں دن اس کا نام رکھنا چاہیے، ووضع الاذى، اور اس سے تکلیف کو دور کر دینا۔ آپ جانتے ہیں تکلیف دور کرنا کیا ہے، سر مونڈ دینا، والعق، اور اس کا عقیقہ کرنا۔ اس میں بھی معلوم ہوا کہ حکم دیا گیا، یعنی کیا ہے، یہ واجب ہے۔ تو ساتویں دن کیا کیا آپ نے، عقیقہ کرنے کا حکم دیا، معلوم ہے ساتواں دن عقیقے کا دن ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت اور یہ حسن درجے کی ہے. ساتواں دن کیسا آتا ہے؟ بہت سارے لوگ بہت کنفیوز ہیں ساتواں دن کیسا ہے. ساتواں دن کیسا ہے؟ آج جس دن پیدا ہوا اس سے ایک دن پہلے اگلے ہفتے میں. سمپل. کب پیدا ہوا؟ پیر کو. عقیقہ کب کرنا پڑے گا؟ اگلے اتوار کو. سمجھ میں آئے؟ ساتواں یعنی آج پکڑ کے. تو پیر پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ سنیچر تو کیا ہوگا؟ سات دن. ایسا ہوگا نا؟ پیر منگل بدھ جمعرات جمعہ چھوڑ دیا جمعہ سنیچر اور اتوار. تو پیر کو اگر پیدا ہوا تو ایک دن پیچھے لینا پڑے گا. تو کب ہوگا؟ اتوار. اگر جمعہ کو پیدا ہوا خوشی خوشی تو عقیقہ کب ہوگا؟ جمعہ کوئی جاننے ایک دن جاتا کیا ہوتا جمعہ کا دن ہے نا, سنت چھوٹ جائے گی اس سے, عقیقہ ادا ہو جائے گا کیونکہ بعد میں بھی عقیقہ ہوتا ہے لیکن سنت اس کی چھوٹ جائے گی. تو عقیقہ کب ہے؟ جمعہ کو اگر پیدا ہو تو جمعہ رات کو ہوگا. اس طرح سے ایک دن پیچھے آنا ہے. تو اس لیے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ساتویں دن عقیقہ کرنا چاہیے. کیا بچے کے پیدا ہونے سے پہلے عقیقہ کر سکتے ہیں ایڈوانس میں؟ نہیں کر سکتے. یعنی مثلا کوئی آدمی کہے کہ میں جا رہا فورن کو, ابھی دبئی جا رہا انگلینڈ جا رہا, اب یعنی پیدائش کا دن آ رہا ہے تو پہلی کر کے جاتا ہوں میں, رہوں گا نہیں رہوں گا, تو پہلی کر دو نا, چلتا کہ ایسا؟ نہیں چلتا ایسا. امام النووی کہتے ہیں کہ وہ ان ذبحها قبل الولادۃ لم تجزیہ بلا خلاف بل تکون شات لحم المجموع. میں امام النووی نے بات کہی, کہتے ہیں کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, سارے علماء کا اتفاق ہے کہ اگر بچے کی پیدائش سے پہلے کوئی عقیقہ کر دے تو اس کا عقیقہ نہیں ہوا, اس کا عقیقہ نہیں ہوا, تو پھر وہ حلال ہے کہ نہیں کھانا؟ کہتے ہیں کہ وہ بس گوشت رہا, عقیقہ نہیں ہوا. یعنی وہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ پھر عقیقہ نہیں ہوا تو کیا حرام ہو گیا؟ نہیں, گوشت حلال ہے لیکن وہ کیا ہے؟ بس گوشت ہے. جیسے روزانہ آدمی اپنی بکری ذبح کر کے کھائے ویسا ہے وہ, لیکن وہ عقیقہ ہے, عقیقہ ادا نہیں ہوا. تو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے عقیقہ نہیں کر سکتے. اگر عقیقے کا وقت نکل جائے, کوئی آدمی کسی وجہ سے عقیقہ ساتواں دن چلا گیا, اب کیا عقیقہ کرے نہیں کرے کیا کرے؟ اس بارے میں شیخ عثیمین کہتے ہیں, یہ حال ہی کے عالم ہیں, کہتے ہیں کہ ملم یعق عن احد من اولادہ فماذا علیہ الان. کسی نے ان سے پوچھا کہ کسی کا عقیقہ نہیں ہوا, اس نے نہیں کیا عقیقہ اپنی اولاد کا, تو اب اس پر کیا ہے؟ تو انہوں نے اس بارے میں کہا کہ اذا عق عنہم الان فهو حسن, اگر وہ ابھی بھی ان کا عقیقہ کرے تو یہ اچھا ہے. اور اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ بیہقی کی دلیل ہے کہ الغلام مرتہن بعقیقتہ, بچہ اپنے عقیقے کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ گروی ہوتا ہے. تو ابھی نہیں تو جبھی بھی ہے, اس کو چھڑانا تو پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تو وقت نکل جائے تو اس کے بعد بھی اپنے بچے کو چھڑانا ضروری ہے, تو اس نے عقیقہ کرنا چاہیے بعد میں بھی. اور انہوں نے یہاں پر یہ بھی کہا کہ اگر اس کے پاس نہیں ہے کچھ بھی تو اس پر لازم ہے نہیں, اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس پر لازم نہیں ہے, لیکن ساتویں دن کے بعد بھی وہ عقیقہ کر سکتا ہے. جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہو, والدین کو معلوم نہیں تھا, وفات ہو گئی ان کی, اب یہ بچا, تو اب یہ اپنا عقیقہ کرے یا نہیں کرے, کیا کرے؟ تو اس بارے میں صحیح بات یہی ہے کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے وہ بعد کی عمر میں بھی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے. کوئی یہ کہے شادی سے پہلے کر سکتا بعد میں نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, جب چاہے آدمی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عق عن نفسہ بعدما جاءته النبوۃ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت آ جانے کے بعد اپنا عقیقہ کیا. اس کو امام الطحاوی نے اپنی کتاب شرح مشکل الآثار میں اس کو ذکر کیا ہے, شرح مشکل الآثار. اور امام عبد الرزاق نے مصنف میں, امام البزار نے, امام الطبرانی نے الاوسط میں اس کو روایت کیا ہے, اور یہ روایت صحیح ہے, صحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس کو ذکر کیا ہے 2726 پر. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت کے بعد 40 سال کے بعد آپ نبی بنے ہیں. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، تو آپ نے نبی بننے کے بعد اپنا عقیقہ خود کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنا عقیقہ کر سکتا ہے کسی بھی عمر میں اگر نہیں ہوا ہے تو. تابعین میں سے محمد بن سیرین بہت بڑے تابعی ہیں، یہ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور بہت قریب کا دور ہے. وہ کہتے ہیں لو اعلم انہ لم يعق عنی لعققت عن نفسی، اگر مجھ کو معلوم ہو جاتا کہ میرا عقیقہ نہیں ہوا ہے تو میں خود اپنا عقیقہ کرتا. ابن ابی شیبہ نے اس کو ذکر کیا اور یہ صحیح ہے. اسی طرح سے حسن بصری، سارے صوفی اپنا رشتہ ان سے جوڑتے ہیں، حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ بھی تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ اذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وان كنت رجلا، کہتے ہیں کہ اگر تیرا عقیقہ نہ ہوا ہو تو خود تو اپنی طرف سے عقیقہ کر، چاہے تو رجل ہو چکا ہو، یعنی تو ایک آدمی بن چکا ہو، بچہ نہیں تو ابھی، تو بڑا آدمی ہو گیا پھر بھی تو اپنا عقیقہ کر. المحلہ میں ابن حزم نے اس کو روایت کیا اور اس کی سند صحیح ہے. اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو اس سلسلے میں کیا ہے، عقیقہ اس کا ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں کئی صورتیں ہیں. ایک یہ کہ بچہ پیدا ہو اور اس کی وفات ہو جائے اور عقیقے کا دن نکل جائے، مطلب ساتویں دن تک وہ تھا اور پھر اس کے بعد اس کی وفات ہوئی اور عقیقہ کوئی نہیں کیا، تو اس کا عقیقہ ہے کہ نہیں؟ اب سوچ اس کو یاد رکھیں، تھوڑا کنفیوز ہو جائیں گے. نمبر ایک، ویسے سب کے بارے میں فیصلہ ہے کہ اس لیے ٹینشن نہیں ہے. اگر ساتویں دن تک بچہ تھا اور اس کی وفات ہو گئی لیکن باپ کسی وجہ سے عقیقہ نہیں کر سکا، آئی سی یو میں تھا بچہ، بھاگ دوڑ میں ٹائم نکل گیا، ایک دم ٹینشن تھا، بیوی اس کی جو ہے اس کے پریشانی تھی، کچھ وقت نکل گیا اور بچے کی موت ہو گئی، اس پہ عقیقہ ہے یا نہیں؟ ساتویں دن سے پہلے بچے کی وفات ہو گئی تو عقیقہ ہے یا نہیں؟ بچہ پیدا ہوا اور نواں مہینہ تھا، اچھا مطلب، اور بچہ پیدا ہوا تو بچہ زندہ پیدا نہیں ہوا، فوت شدہ ہی پیدا ہوا، مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، یا بچہ چار مہینے سے پہلے کا جس کو سخت کہتے ہیں یا جس کو جنین کہتے ہیں عربی زبان میں، جنین ہے وہ، تو چار مہینے سے پہلے ہی حمل ساقط ہو گیا تو اس پر عقیقہ ہے یا نہیں؟ تو کئی صورتیں اس میں ہو رہی ہیں. چوتھے، چار مہینے سے پہلے حمل ساقط ہو جائے، چار مہینے کے بعد حمل ساقط ہو جائے، بچہ مرا ہوا پیدا ہو، بچہ پیدا ہو ساتویں دن سے پہلے مر جائے، اور بچہ ساتویں دن کے بعد پیدا، یعنی ساتویں دن کے بعد مر جائے اور اس کا عقیقہ نہ ہوا ہو، ان ساری صورتوں میں کیا حکم ہے؟ اس میں صحیح بات یہی ہے کہ جنین کو چھوڑ کر سب کا عقیقہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ چار مہینے سے پہلے بچے میں روح ہوتی ہے؟ نہیں. روح کب آتی ہے؟ جب چار مہینے مکمل ہو جاتے ہیں. تو روح آنے کے بعد خود وہ ایک زندہ شخصیت ہے، اس میں زندگی تھی، اور وہ بچہ مر جانے کے بعد میں والدین کی قیامت کے دن سفارش کرے گا کہ نہیں؟ سفارش کرے گا، یعنی وہ ایک پرسنالٹی ہے، وہ اولاد اس کی شمار ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب یہ حدیث ہے، جس کو معلوم ہے اس کو جلدی سمجھ میں آئے گا، کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بچے مر جاتے ہیں بچپن ہی میں، بالغ ہونے سے پہلے جو بچہ مر جائے، بچپن ہی میں مر جائے، قیامت کے دن وہ اپنے والدین کا ہاتھ پکڑ کے ان کو جنت میں لے جائیں گے. اور ایک روایت میں آپ نے، اس پہ میں مستقل درس لینے والا ہوں، جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا آیا کتاب و سنت میں، یہ ایک مستقل موضوع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مجلس میں آپ نے صحابیات سے پوچھا کہ تمہارے نزدیک یعنی بانج عورت کون ہے؟ لوگوں نے کہا جس کو اولاد نہ ہو وہی بانج ہے. آپ نے کہا نہیں، بانج وہ ہے جس نے اپنے آگے کوئی بچہ نہ بھیجا ہو، یعنی جس کا بچہ بچپن ہی میں نہ مرا ہو. تو یہ انسان کے لیے اگرچہ دنیاوی اعتبار سے دکھ کی بات ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن اس کے بچے اس کے انتظار میں ہوں گے، اور اس کے بچے ہاتھ پکڑ کے اللہ کے ہاں حجت کر کے، سفارش کر کے اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے. تو معلوم ہوا کہ یہ بچے بچپن ہی میں مر جائیں جن میں روح ہے، وہ ایک شخصیت ہے، وہ انہی کا بچہ شمار ہوتا ہے، لیکن روح نہیں ہے تو وہ گوشت کا لوتھڑا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، وہ شخصیت نہیں ہے. اس لیے علماء نے کہا کہ جن کا بچہ چار مہینے کے بعد ساقط ہو جائے، उसका नाम भी रखा जाएगा क्योंकि वो एक इंसान है। और ये बहुत सारे लोगों के लिए नई बात होगी, वरना आमतौर से उलमा का यही फतवा है, उसका नाम भी रखा जाएगा और उसका अकीका भी किया जाएगा चाहे वो मरा हुआ पैदा हो। चार महीने के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो उसका भी अकीका है, इसलिए कि उसमें रूह थी, उसमें रूह थी। यही फतवा अल्लजनतुद्दाइमा का है। मैं अरबी इबारत पूरी नहीं पढ़ रहा हूं इसलिए लंबा हो जाएगा। यही फतवा अल्लजनतुद्दाइमा का है, शेख बकर अबू जैद, इसी तरह से शेख सालेह अल फौजान, अब्दुल अजीज अल शेख जो इस वक्त में सऊदी अरब के चीफ मुफ्ती हैं, सबसे बड़े मुफ्ती हैं, शेख अब्दुल अल शेख, अब्दुल अजीज अल शेख, नाबीना है वो, और उनसे पहले जो थे शेख अब्दुल अजीज इब्न बाज, इन सब का यही फतवा है कि बच्चे की वफात हो जाए तो उसका क्या है, अकीका है। हाँ, सिर्फ जनीन का अकीका नहीं है। क्या दलील है? हदीस में खुद है, माल गुलाम अकीका, हर बच्चे के साथ अकीका है, इसको बच्चा गिनते हो अपना, उसके साथ अकीका है। इसी तरह से हदीस में है कि कुल्लु गुलामिन रहीनतुन बिअकीकतिही, हर बच्चा अपने अकीके के बदले में गिरवी होता है, उसको बच्चा गिनते हो तो वो तुम्हारा बच्चा है क्योंकि उसमें जान थी, उसमें रूह थी, फिर वो मर गया। तो ये हदीस आम है, इस एतबार से मरा हुआ बच्चा भी पैदा हो तो उसका भी अकीका है। और चार माह से अगर पहले पैदा हो तो जैसा कि मैं बता चुका हूं इसके बारे में, यही है कि इसका अकीका नहीं है, चाहे मालूम हो कि ये यानी बच्चा नर था, मादा था, जो भी था, टेक्निकली अगर मालूम होता है तो भी नहीं, अगर चार महीने से पहले था तो उसका अकीका नहीं है। इसी तरह से कुछ और अहकाम है कि अकीके में जबह कैसे करें, उसके क्या अहकाम है, और बच्चे का सर पहले मूंढे या अकीका पहले करें, क्या पहले करना चाहिए। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु गुलामिन रहीनतुन बिअकीकतिही, हर बच्चा अपने अकीके के बदले गिरवी होता है, युज़बह अनहु यौम सबीही, सातवें दिन उसकी तरफ से जबह करना चाहिए, व युहलक़ु रअसुहु व युसम्मा, और उसका सर मुड़ना चाहिए और उसका नाम रखना चाहिए। यहां पर तीन बातें आपने बयान की, जबा करो और सर मुंडो और नाम रखो। अरबी जबान के कायदे के एतबार से और में तरतीब नहीं होती है, कोई चीज कही जाए ये और ये और ये, जैसे कोई आपसे कहे मैंने पानी पिया, मैंने खाना खाया और मैंने जूते उतारा, तो आप इससे ये नहीं ले सकते हो कि इस तरतीब से उसने किया है, आगे पीछे भी हो सकता है क्योंकि वो लिस्ट बता रहा है मैंने क्या क्या किया। ये अरबी का कायदा है, उसूल फिक्र में देखा जाता है। तो वाव जो है ये तरतीब की के लिए नहीं आता है, इसीलिए बाद उलमा ने कहा इसमें वाव के साथ आया तो आगे पीछे कुछ भी चलता है, चाहे आप पहले कुर्बानी करें या चाहे बच्चे का सर पहले मुंडे, सब चलता है। लेकिन ये अहमद और अबू दाऊद नसई इब्न माजा और हाकिम की रिवायत है और सही रिवायत है, लेकिन एक और रिवायत है जिसमें तरतीब आई है, इसीलिए इब्न हजर कहते हैं कि वस्तुदिल्ला बिकौलिही युज़बहु व युहलक़ु व युसम्मा, ये जो हदीस में आया है कि ज़बह किया जाए और सर मुंडा जाए और नाम रखा जाए बच्चे का, इसमें वाव आया है जो और के लिए आता है, फिर के लिए नहीं आता है, फिर ये कर तो फिर होता है वो तरतीब, ये कर और ये कर और ये कर, तो इसमें तरतीब नहीं होती है। तो इसलिए कहते हैं कि इससे बाद उलमा ने दलील ली, अला अन्नहु ला युश्तरतु तरतीब फी दालिक, कहते हैं कि इसमें कोई तरतीब नहीं है, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि वक़द वक़ा फी रिवायती रिवायतिन लि अबी शैख फी हदीथ समरा युज़बह यौम सबीही थुम युहलक, कहते अबू शैख, ये बड़े आलिम गुजरे, इनकी किताब मशहूर अल अज़मा और भी किताबें हैं, कहते अबू शैख की रिवायत में है कि सातवें दिन ज़बह किया जाए फिर उसका बच्चे का सर मुंडा जाए, सातवें दिन ज़बह किया जाए और फिर उसका सर मुंडा जाए, तो मालूम होता है कि पहले सर यानी पहले ज़बह किया जाए और फिर सर मुंडा जाए, ये फतवुल बारी में इन्होंने जिक्र किया है। ज़बह करते वक्त क्या कहे, कुर्बानी जब कर रहा है आदमी तो उस वक्त में क्या कहे, एक रिवायत जिसको हज़रत आयशा ने जिक्र किया है और इब्ने अबी दुनिया ने अपनी किताब अन्नफ़क़ती अलल इयाल, अन्नफ़क़ा अलल इयाल, इस किताब में उन्होंने जिक्र किया है, उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़बहु अला इस्मिही वकूलू, अल्लाह का नाम लेके ज़बह करो और कहो बिस्मिल्लाह اللہم منک و الیک، بسم اللہ تو کہتے ہیں ہم لوگ، اللہم منک و الیک، اے اللہ تیری ہی طرف سے یہ ہے نعمت بچے کی یا یہ جانور ذبح کرنے کے لیے، اے اللہ تیری ہی طرف سے ہے، وہ الیک اور تیری ہی طرف ہم یہ پہنچا رہے ہیں، یعنی تیرے لیے ہے. ہاذہ عقیقۃ فلان، یہ عقیقہ ہے فلان کا، فلان مطلب نام نہیں ہو، فلان کا مطلب ہوتا ہے سو ان سو کا. تو وہاں پر کیا ہے، کسی کے بچے کا نام احمد ہے تو کہے گا ہاذہ عقیقۃ احمد. تو یہ اللہم منک و الیک، اے اللہ تیری طرف سے ہی ہے اور تیرے لیے ہے، اور یہ فلان کا عقیقہ ہے، اسی لیے جس بچے کا نام ہے عقیقہ اس کا نام لے کے عقیقہ کرے گا. تو یہ النفقہ علی العیال میں ابن ابی الدنیا نے اس کو ذکر کیا ہے. بیہقی میں اسی طرح کی ایک اور روایت ہے اور جس کو امام نووی نے حسن کہا ہے، اس میں اس طرح سے الفاظ ہیں، وقولوا بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کی زیادتی یہاں پر، بسم اللہ واللہ اکبر، اللہم لک و الیک، اے اللہ یہ تیرے ہی لیے ہیں اور تیری ہی طرف ہے، تیری خاطر ہم کر رہے ہیں. ہاذہ عقیقۃ فلان، یہ فلاں بچے کا عقیقہ ہے، یہ بچے کا نام لے کے بولنا پڑے گا، اس کا عقیقہ ہے. یہ امام البیہقی نے اس کو اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں ذکر کیا ہے، اور المجموع میں امام النووی نے اس کو حسن کہا ہے. اس میں اور کچھ چیزیں ہیں کہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ جو جانور ہوتا ہے اس کی ہڈیوں کے جوڑ کے علاوہ بیچ میں سے ہڈی توڑنا نہیں چاہیے. اس سلسلے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ان کی روایت سے کہتے ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی العقیقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کے بارے میں کہا، التی عقتھا فاطمۃ عن الحسن والحسین، جو حضرت فاطمہ نے حسن و حسین کی طرف سے عقیقہ کیا تھا، ان تبعثوا ان تبعثوا الى القابله منها برجل وكلوا واطعموا، کہ اس کی ایک رجل پایا بھیجو اگلے دن اور خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ، اس کا گوشت خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ. ولا تكسروا منها عظما، اور اس کی ہڈی توڑو مت، اس کی ہڈی توڑو مت. امام ابو داؤد نے المراسل میں اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ جو حدیث ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس لیے اس سے دلیل لے لی جا سکتی ہے نہیں. حدیث اگر صحیح ہو تو دلیل لیں گے، لیکن ضعیف حدیث سے دلیل لے سکتے ہیں نہیں. تو بعض علماء اس طرف گئے اس حدیث کی وجہ سے کہ بیچ میں سے ہڈی توڑنا نہیں چاہیے، بلکہ کیا ہے، جانور کو ذبح کرتے وقت میں اس کے پورے پورے ہڈیوں کے جوڑ پہ سے اس کو کاٹنا چاہیے، بیچ میں سے جو توڑتے ہیں ہڈی اس کے ٹکڑے نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اور سلف میں سے اس کے قائل اگرچہ ہیں، مثال کے طور پر عطا کہتے ہیں، عطا ابن ابی رواح کہتے ہیں کہ تقطع جدولا ولا یکسر لها عظم، کہتے ہیں جوائنٹس پہ سے اس کو کاٹا جائے گوشت کو اور الگ الگ کیا جائے، لیکن اس کی ہڈیوں کو توڑا نہیں جائے. یہ بیہقی میں قول ہے، لیکن الزہری جو کہ وہ بھی تابعی ہیں، تابعی بھی تابعی وہ بھی، امام الزہری کہتے ہیں کہ تکسر عظامها ورأسها، کہ اس کی ہڈیاں، اس کی کھوپڑی، جانور کی یہ سب کی سب کیا کی جائے، یہ توڑی جائے، اس کو توڑنے میں ہڈیوں کی کوئی پرابلم نہیں ہے. ولا یمس الصبی بشیء من دمها، اور وہ جو خون ہے جانور کے ذبح کرنے کا، بچے کے سر پر اس کو ہرگز نہ لگایا جائے. اس کو المحلہ میں ابن حزم نے ذکر کیا ہے، اور یہی قول امام مالک اور امام شافعی کا ہے. یہ الاستذکار میں ابن عبد البر نے اس کو ذکر کیا ہے. امام مالک اور امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ ہڈی توڑ سکتے ہیں اور خون سر پہ لگانا نہیں چاہیے بچے کے. تو ہڈی توڑنے کی ممانعت کے بارے میں کوئی دلیل ہے نہیں، اور علماء میں تابعی میں اس میں اختلاف ہے. ہم کہتے ہیں جب وہ چیز دلیل سے منع ثابت نہ ہو تو زبردستی کسی چیز کو شریعت میں منع قرار دیا جا سکتا ہے نہیں. ایک بات علماء نے یہ بھی کہی کہ ہڈی توڑیں گے تو اس کا فائدہ کیسا ہوگا، ہڈی جب توڑیں گے تبھی تو اس کا گودا استعمال کیا جا سکتا ہے. تو گوشت کا پورا نفع ہڈی کے توڑنے میں ہے، اور امام مالک کہتے ہیں کہ جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے کہ ہڈی کو توڑتے نہیں تھے، ہڈی کے ٹکڑے نہیں کرتے تھے. تو جاہلیت کی مخالفت آج کرنا کیا ہے، ضروری ہے. تو ہڈی کو توڑا جائے گا جان بوجھ کے جانور کی. کیا بچے کے سر پر خون لگایا جا سکتا ہے؟ آپ اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعق عن الغلام ولا یمس رأسه بدم، بچے کا عقیقہ کیا جائے لیکن وہ جو ذبح کا خون ہے بچے کے سر پہ نہ لگایا جائے، ابن ماجہ کی روایت اور صحیح ہے۔ پھر کیا کیا جائے؟ اس کے بدلے میں اسلام نے ایک دوسرا عمل بتایا ہے۔ ابو بریدہ کہتے ہیں کنا فی الجاہلیت اذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاۃ ولطخ رأسه بدمها، جاہلیت میں ہم ایسا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں اگر بچہ پیدا ہوتا تو ہم اس کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے اور اس کا خون بچے کے سر پر لگاتے، بکری ذبح کرتے اور اس کا خون بچے کے سر پہ لگاتے۔ فلما جاء الاسلام، جاء اللہ بالاسلام، لیکن پھر جب اللہ نے ہم کو اسلام دیا کنا نذبح شاۃ، ہم پھر بکری ذبح کرتے ونحلق رأسه، اور بچے کا سر مونڈتے ونلطخه بزعفران، اور بچے کے سر پر خون لگانے کی بجائے زعفران لگاتے تھے۔ زعفران آپ کو معلوم ہے پیلے رنگ کا ہوتا ہے زعفران، بہت سارے لوگ اس کو مٹھائیوں میں ڈالتے ہیں، شیر خورمے میں بہت سارے لوگ ڈالتے ہیں، تو زعفران جو ہے اس کو گیلا کر کے خون کی جگہ پیلے رنگ کا سرخی مائل وہ ہوتا ہے، اس کو زعفران بولتے ہیں، خوشبو ہوتی ہے، اکثر تو نقلی ملتا ہے، بہت کم اصلی ملتا ہے۔